الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك اللهم لبيك
أعوذ بالله من الرجيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رحمن يا رحيم آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيسي آپ سب لوگ اور کیسے آپ لوگوں کے بیچ کے دو دن گزرے اعمال چینج ہونے شروع ہوئے اپنی اصلاح بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا ایسا اس نے بہترین حال میں رکھا ہر نعمت کے ساتھ الحمدللہ ایک انتظار کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے نا رمضان کے حوالے سے الحمدللہ میں تو دن گن رہی ہوں کہ کتنا قریب وقت آ گیا جی اور کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک بہت اچھی سی فیلنگز آتی ہیں جب ہم پہلے سے کسی چیز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اچھے سے کرنے کی اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کثرت سے مانگنی ہے کہ یا اللہ صحت اور زندگی دونوں دے اور عمل کی توفیق دینا اور اس انتظار کو وہاں تک پہنچا دینا اگر ہماری زندگی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو پہلے تو میں دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی باتوں والی حدیث شیئر کروں لیکن کبھی کبھی ہمیں ایمان اور تقویٰ کو بڑھانے کے لیے تھوڑی سی ڈر والی کیفیت بھی ضرور سننا چاہیے ایکسائٹیڈ اباؤٹ استاد جی کے دورہ قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جی ہم اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. لیکن شیطان ہم سے کبھی کبھی ایسے کام کروا دیتا ہے جو اس کے اعمال کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. اس سے میں ایک حدیث شیئر کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا, مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور مال متاع نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت میں مفلس وہ ہے قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا, لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر بہتان باندھا ہوگا, کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا. اس لیے اس ظالم کے نیک اعمال مظلوموں میں سے اس کو اور اس کے کو بدلے میں اس کے گناہ دیے جائیں گے, یہاں تک اس ظالم کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. لوگوں کا حق باقی رہ جائے گا, پھر لوگوں کی بدعمالیاں اس کے حصے میں ڈال دی جائیں گی اور بالآخر اسے چھنا میں ڈال دیا جائے گا. یعنی یہاں یہ جو ہے نا, ظالم کے نیک اعمال مظلوموں میں اس کو اور اس کو بدلے میں دے دیے جائیں گے, یعنی اس کے جو اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے بدلے میں مظلوموں کو اس کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے. تو یہاں ہمارے لیے بہت ہی غور اور فکر کرنے والی بات ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میری بد اخلاقی کی وجہ سے, میری بولنے کی وجہ سے, یا میں اگر کوئی میرے پہ ظلم کرے اور میں پھر اس سے حد سے بڑھ کے تو زیادتی نہیں کر جاتی. ضروری نہیں کہ ظلم ہم اس کو مار پیٹ سے ہی لے سکتے ہیں, زبان کی کاٹ بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اور اگر ہم کسی کو مارتے نہیں, لیکن اگر ہم کسی کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اس نے ہمیں کہی اور اس کے جواب میں ہم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو یہ بھی ظلم میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرم خوئی اور نرم نرم گفتگو کرنا ہمارے لیے آسان کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود بھی مہربان ہے, اپنے تمام امور میں نرمی اور مہربانی کو پسند فرماتے ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مزاج میں بھی نرمی, حکمت اور ایج کے ساتھ ساتھ بزرگی ضرور دینا, ہمیں صبر, حوصلہ اور ہمت عطا فرما, اور ہمیں اتنا کول اور کام کر دے کہ جیسے ہمارے اسلاف تھے کہ بڑی سے بڑی بات ہو جاتی تھی اور وہ اتنا ریئیکٹ نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریئیکشن سے بچا لے, کیونکہ وہی ہمیں سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور تحمل کی توفیق دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ضرور پڑھا کریں جب کبھی ایسا کوئی معاملہ آئے. ان شاء اللہ تعالیٰ استقامت بھی دیتا ہے اور صبر بھی دیتا ہے. اور اب ہمارا آپ لوگوں کے اٹینڈنس کا ٹائم ہے, آپ لوگ پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں کوئکلی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سیشن ہے نا, اعمال ایسے کہ فرشتے ہوتے ہیں, شوق اور لگن بڑھتا جا رہا ہے نا. اب فیلنگز آتی ہیں نماز فجر پڑھتے ہوئے, عصر پڑھتے ہوئے, اشراق یا چاش کی نماز پڑھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نظر آتی ہیں. اور آج الحمدللہ جمعہ ہے, اگر جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب کی اولین کوشش کیا ہونی ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ شیطان کی شر سے محفوظ رکھے, اور جو کوئی ٹریفک میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی سب کے لیے آسانی کر کے ان کو ٹائم پہ مسجد پہنچا دے. تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگیوں کو ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بہترین بنانے. جی الحمدللہ آپ لوگوں نے اب اپنی اٹینڈنس مارک کر دیا, تو اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. اعمال ایسے کہ فرشتے ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آج ہم نے ٹاپک کہاں سے کرنا ہے, تاکہ اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو کتنا انتظار تھا. ہم نے اشراق اور زہر کی نماز کے حوالے سے بھی دیکھا تھا, پھر جمعے کی فضیلت کو بھی دیکھا تھا, ریمائنڈر ساتھ ساتھ دے رہی ہوں, اور پھر بیابان میں اذان اور اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھنے کا نزول, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم عدم موجود بھائی کے لیے دعا, فرشتے کا نزول. ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے دیکھتے ہیں, شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پیج 55 کی.
اگلے عمل پہ چلتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ عدم موجود بھائی کے لیے دعا پر فرشتے کا نزول, یعنی آپ کی بہن یا بھائی, یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت جو موجود نہیں ہے, اور آپ اس کے لیے دعا کریں. کس کے لیے کرتے ہیں جب وہ موجود نہ ہو؟ جس سے محبت ہوتی ہے. بہت پیاری حدیث ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد تو بندہ چاہے نہ جائے کسی کے لیے دعا کرنا, لیکن اس سوچ سے بھی کرنے کو دل کرے گا کہ مجھے اس کے جواب میں فرشتے کی دعا ملے گی. ان خوش بخت حضرات کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اس حدیث کے راوی صفوان ہیں, جو عبداللہ بن صفوان کے بیٹے اور ام دردا کے شوہر تھے. انہوں نے بیان کیا کہ میں شام آیا تو ابو دردا کے گھر حاضر ہوا, لیکن انہیں گھر میں نہ پایا. ام دردا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا, تمہارا اس سال حج کا ارادہ؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگی, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے خیریت کی دعا کرنا, کیونکہ بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, دعوت المرء المسلم بزہر الغیب مستجابت عند راسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل به ولک بمثل. مسلمان, موجود بھائی کے بخیر قبول فرما, اور تیرے لیے اس کی مثل جو تو اپنے بھائی کے لیے طلب کر رہا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے. صفوان نے کہا کہ پھر میں بازار کی طرف نکلا تو وہاں ابو دردا رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ویسی ہی حد بیان فرمائی. یہ کون ہوں گے ابو دردا؟ ہسبینڈ وائف, درد سے نہیں ہے دردا. دیکھیے عرب کے ساتھ پکارتے تھے, تو دردا کا باپ اور دردا کی ماں. 360 دینی دوست تھے. آپ کے دینی دوست کتنی ہیں؟ کہنا سارے چھوڑ گئے. 360. کیوں؟ جن کے لیے وہ نماز میں دعا کیا کرتے تھے. ان کی زوجہ نے اس بارے میں ان سے بات کی تو وہ فرمانے لگے, افلا ارغب ان تدعو لی الملائکۃ, کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں. تو دو باتیں سمجھ آئیں, ایک تو دیکھیں کہ حج اور عمرے پہ جانے والے کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں, یہ بات آپ نے اس حدیث سے دیکھی, اور دوسرا یہ کہ نام لے کر کرے. اور میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں, جس کو کہنا چاہیے کہ پتے کی بات. آپ کو کسی وقت کوئی مسئلہ ہے, مثلاً اللہ نہ کرے آپ کے بھائی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, سب کی بیماری دور کر دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے, عافیت دے دے. سیدھا طریقہ تو یہی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ, یا ویسے ہی کسی اور کا نام لیں, آپ اپنی دوست کے لیے کہیں, مثال نجمہ ہے ان کا نام, تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو صحت دے, اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو عافیت دے, اللہ تعالیٰ نجمہ کے بھائی کو پوری صحت دے. اوپر کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں نجمہ کے بھائی کو صحت دے, تبھی بھائی کو صحت دے, زیادہ دعا لگی نجمہ کے باپ کے بھائی کو. بات اور حکمت نہیں آتی, بس پیسے خرچ کر کے. کچھ لوگ انہیں پیسوں سے اتنی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں, پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں. فرق کس بات کا؟ اس بات کا فرق ہے. تو ہمیشہ اس طرح دعا کریں. ادھر ویسے بات ہے نہیں ہے, لیکن ہم سب عافیت میں رہیں میں چاہوں گی, ضرور آپ کو بھی بتاؤں, یہ اسی سے ملتی ہوئی بات ہے. کسی کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں, بس آپ راہ چلے ہوئے تو آپ نے دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں, یا آپ گئے تو کسی کی گاڑی کسی سے ہٹ ہو گئی اور وہ کھڑا ہوا ہے, آپ گئے تو دیکھا تیسری ایک عورت بیچاری تو اس کا بچہ ضد کر رہا ہے, رو رہا, تنگ کر رہا ہے. اب یہ سارا دن ہم دیکھتے نا اس طرح کے منظر, چھوٹے بڑے. آپ اس وقت اس کو سامنے رکھ کے اپنے لیے کیسے دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاکی بہ وفضلنی علی کثیر. یہ آپ کو حسن المسلم. الحمدللہ ساری رضی جس نے عافانی مجھ کو عافیت مجھے سیف کر دیا, بلا کیا بس من من قلق جس کو میں پیدا کیا. حدیث میں تھے کسی کو کسی مصیبت میں دیکھا, یہ بیمار کو دیکھ کے پڑھ لی, بچہ تنگ کر رہا ہے اس کو دیکھ کے پڑھ لی, کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو دیکھ کے پڑھ لی, آپ کو وہ تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ اتنا نسخہ ہے, یہ چیز میں نے پریکٹیکلی منہ پہ رہتی ہے. کہاں کوئی وقت ایسا دن میں گزرتا ہے کہ آپ کو کوئی ناگوار چیز نہ ملے. دو لڑ رہے ہیں, کسی کو دین پہ شک آ رہا ہے, کسی کو کوئی اور مسئلہ پڑا ہوا ہے, یہ آپ کی زبان پہ سانس کی طرح دوڑ سکتی ہے اگر آپ ہر وقت اس شعور میں ہو. یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے. تو کسی بیمار کو دیکھنے جائیں, آپ گھر میں غصہ آ گیا, کسی کو جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا, کسی کو کوئی بل ایسا آ گیا, کسی کے اوپر کوئی فٹیک پڑ گئی ہے, کسی پہ کوئی مقدمہ پڑ گیا, یہی مانگے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دعائیں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ, جو کم تھی وہی میں اللہ کو کہوں گی نا, تو اللہ تعالیٰ کو کہنے کے بعد تو بندہ بہت مطمئن ہو کے بیٹھ سکتا ہے. تو لہٰذا دوسروں کے لیے دعا مانگے. آپ کو ایک منٹ دیتی ہوں. اچھا جب کوئی کہے پھر لیکن مانگا کرے, دعاؤں کو مانگے. آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اللہ سے دعاؤں کے ذریعے بھی لے لیتے ہیں. جیسے آپ کا بچہ اگر آپ کے پیچھے لگ جائے نا تو آپ سے اس نے چیز لے ہی لینی ہے, جو مرضی کر لے. تو لاڈلے بچے کی طرح اپنی بات کو اللہ سے منوانے کے انداز سے دوست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے دھاندلی نہیں, غصہ نہیں, اور آرڈر بھی نہیں کرنا, اللہ یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے وہ بھی دے دے. آپ کسی ہوٹل کے دروازے پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. عجز, یقین, پیار. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کہیں بارش نہ ہوئی تو بستی والے لوگ جمع ہوئے کہ سب باہر کھلی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں بارش کی دعا کرتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے. تو جا ہی گئے تھے تو ابھی کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی, اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو میں بھی آتی ہوں. کہا بھی تم کدھر جا رہی ہو؟ کہا کہ وہ میں چھتری لینا بھول گئی. ود اللہ ہم تو موقنون بل اجابہ, اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. جی تو جو نہیں آئے ان کے لیے تو نہیں مانگی نا.
یہ بھی ہو رہا تھا کہ جو آتے ہیں تو وہ دعائیں زیادہ لے جاتے ہیں,
اس میں تو کوئی شک نہیں. تو جو نہیں آئے ان کے لیے یہ دعا کر دیں اللہ وہ آ جائیں تاکہ کل آپ نہ چھٹی کر لیں. مجھے تو وہ جب سے سورہ زمر میں اور وہ قرآن میں پڑھا ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس ان کی دعائیں لے لیں. کتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال یہ ایک پورا ٹاپک ہے دعاؤں کا, اس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن ابھی آگے چلتے ہیں, یہ اور بھی خوشی کی بات ہے. اب آپ کو اور بھی ایک دوسرے سے محبت کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات پر فرشتے کا نزول. تمام تعلقات اللہ کی خاطر رکھے جائیں تو یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. پوچھیے ذرا آپ, موسٹلی آپ کے جن لوگوں سے تعلقات ہیں وہ کس بیس پہ ہیں؟ بچوں کے دوستوں کی مائیں ہیں, ہسبینڈ کے دوستوں کی بیوی ہیں, یہ سسرالی بےچارے اور یہ میکے والے اور یہ اور وہ, اور یہ میری کولیگز ہیں, یہ میرے ساتھ پڑھی ہوئی تھی, یہ میرے ساتھ لکھی ہوئی تھی. سب سے خوبصورت تعلق جو بنتا ہے نا دوستی کا, وہ اللہ کے لیے بنتا ہے. الخلاؤ پڑھ چکے ہم لوگ ابھی 27-28 پارے میں آیا تھا کہ الخلاؤ سب خلیل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ کے لیے جڑے. قیامت کے دن کے دھماکے سب لوگوں کو آپ سے بے نیاز کر دیں گے لیکن آپ کے دیندار نہیں چھوڑیں گے, آپ کے دوست دینی دوست نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کہ ان کو آپ کی عادت ہو چکی ہے. دنیا میں بھی تم یہی کہتے ہیں نا, آپ کے بغیر میں نہیں جاؤں گی. لیکن یقین کریں کہ دین کے نام پہ جو محبت ہوتی ہے نا اس میں گلے شکوے نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹ نہیں جاتے, میرا حال نہیں پوچھا, میں گئی تو پوچھا نہیں, دو دن سے فون بھی نہیں کیا, مر رہی ہوں, بیمار ہوں, پریشان ہوں, لیکن ان کو تو میری تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اور جا کے پارٹی میں بھی پہلے دو چار کڑوے جملے بول کے گلے لگنا ہے. آ گیا خیال میرا, مک گیا تمہارا دورہ قرآن, دیکھ لیا شکل میں نے آج تمہاری, دیکھ لی ہے. یہ محبت نہیں ہوتی. اس کو تو کہتے ہیں کہ ایسے ہو نیڈس دینے میں آگے آپ خود ہی پورا کر لیں. آپ جیسے دوستوں کے ہوتے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اچھے تعلق ہو, محبت والے, پیور ایکسپیکٹیشن ختم کرتے ہیں. بس یہ کہ میں نے کچھ دینا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. آج اگر آپ ایک بار سیکھ جائیں نا تو آپ دیکھیں گے آپ کے سارے تعلقات دوبارہ بحال ہوں گے. شکوا نہیں کرنا. 6 ماہ بعد بھی کوئی آپ کو فون کرے نا تو آگے سے یہ نہیں کہنا کدھر سے جاگ گئی, کہاں سے سو کے اٹھی, صبح ہو گئی ہے, یاد آ گئی ہماری, اور کیا کہتے ہیں ذرا میری مدد کرنا, زندہ ہو, اور کیا کہتے ہیں جی, یہ ہماری اپنائیت بھی ایسی ہے جو جلا کے راکھ رکھ کر دیتی ہے. دیکھیے ایک بات میں نے تو پہلے سے باندھی ہے, حالانکہ پھر بھی ہم بہت بولتے ہیں کہ تب بولو جب خاموشی سے خوبصورت لفظ ہیں, نہیں تو چپ رہو. یہ کہ بولو, میں یہ جملہ نہ بولوں گی تو کون سی کوئی کمی آ جائے گی, اور بولنے کے بعد پھر اگلے ہی لمحے جب دیکھتے اگلا رونے لگ گیا تو پھر نہیں میرا یہ مطلب تھوڑی تھا. ہمیں محبت بھی نہیں جتلانی آتی. تو بہرحال اللہ کی خاطر محبت میں کیا ہوگا, یہ کام فرشتے کے نازل ہونے کا سبب بھی بنتا ہے. اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان رجلن زارا اخا لہو فی قریت نخرا فارسد اللہ لہو علی مدرجتہ ملکن فلما اتا علیہ قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنے دینی بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا. جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا جسے بڑھانا چاہتا ہے، یعنی اس کے سر کو احسان چڑھانے جا رہا ہے؟ کہا نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کر آیا ہوں، جس طرح تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے کہ میری بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں نے اپنے سائے میں رکھوں اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں سوائے میرے سائے کے. کیا پتہ چلا اللہ کی خاطر محبت کیا ہوتی، کیسے پتا چلے؟ اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں بتائیے ہمیں کیسے پتا چلے فلاں سے اللہ کے لیے محبت ہے، یا پھر ہم اس سے پیاز ٹماٹر ہی مانگنے ہیں اس لیے محبت ہے. کیونکہ دیکھیے نا جہاں بھی محبت ہوتی ہے بے تکلفی تو ہوتی ہے، اور پھر دوستوں سے مدد بھی جاتی ہے. اچھا آج تو میرے بچوں کو لے آنا، اچھا آج میں لے آؤں گی، اچھا تم یہ کرنا میں کر دوں گی، تو یہ چلتا ہے نا. پھر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے یا اپنے کسی فائدے کے لیے، پلس پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے بیٹھ کے ان کے ساتھ. تو کہتے ہیں یہ تو اب اپنے لیے ہے. تو آپ میں سے کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ کیا کرائیٹیرین ہے؟ دو بہت بگ کرائیٹیرین ہے. جی
ایک وہ دوست جو اللہ،
ٹھیک ہے شاباش، یعنی وہ دوست کے جو آپ کو اللہ سے جوڑے وہ اللہ کے لیے دوست ہے. ٹھیک ہے گڈ. اور کبھی نہیں کی کسی سے اللہ کے لیے دوستی؟ شاباش، کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کے یہ قریب آ جائے. میں اس کو اس لیے مل رہی ہوں، میں اس کو اس لیے دے رہی ہوں، میں اس کو لے رہی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کی طرف آ جائے. پھر آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے نا، غرض بھی نہیں ہوتی اس میں، شکوے نہیں ہوتے، گلہ نہیں ہوتا. ملے تب بھی ٹھیک، نہ ملے تب بھی ٹھیک، کچھ دے تو بھی ٹھیک، نہ دے تو بھی ٹھیک، آ جائے تو بھی ٹھیک، نہ مل جائے تو بھی ٹھیک، کیونکہ آپ کا تو کنسرن ہی کچھ اور ہے. اور ایک اور بڑی بات ہے جو اس میں نہیں آئی، وہ بس اس میں بہت ساری باتیں، اس کی کمپنی میں بیٹھ کر گناہ نہیں ہوتا. چلو دیکھتے ہیں، چلو آؤ سنتے ہیں، چلو ادھر چلیں. اللہ کے لیے جو دوستیاں ہوتی ہیں نا، اس میں اللہ کی محبت ہی بڑھتی ہے. چلیں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرائی، کسی کو کہنا ہو کہ مجھے اللہ کے لیے تمہیں پیار ہے تو کیا کہیں گے؟ انی احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ، بے شک میں تجھ سے. کی جو ہے نا کاف کے نیچے کی زیر، وہ ایک فیمیل کے لیے ہوتی ہے. کوئی مرد کسی مرد کو کہے گا تو انی احبک کا فلا، ٹھیک ہے. اب آپ کسی مرد کو کی نہ کہہ دیجیے، اس کو عربی آتی ہوئی تو وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے. بھائی کو، بہن کو، یہ اپنے شوہر کو کل جا کے یہ نہ کہہ دے انی احبک فی اللہ، وہ مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا، ٹھیک ہے. اچھا اب بہت ساروں کو کہنا ہے تو کیسے میں آپ سے کہوں گی؟ جیسے میں آپ کو واقعی سب کو کہوں گی، ریئلی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ سب کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے. انی احب کن فی اللہ، میں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں. اچھا اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو کہہ دے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 کوئی بات نہیں. آپ جواب نہیں کیسے دیں گے؟ میں نے آپ سے کہا انی احب کن فی اللہ، آپ مجھے اب جواب دیں. الحمدللہ، بہت شکریہ، تھینک یو. کیسے جواب دیتے ہیں؟ چلے میں آپ کو سکھاتی ہوں، پڑھے احبک الذی احببتنی لہو. احبک تجھ سے پیار کرے اللہ، اللہ احببتنی تو نے پیار کیا مجھ سے، فی اللہ ہی جس کے بارے میں. یہ جواب ہے اس کا. گھر والوں سے بھی کر لیں، آپ کو اللہ نہیں دیے یہ گھر والے، اپنے گھر والوں پاس جا کے کہنا ہے. تین دفعہ پڑھتے ہیں او ہب بکی فل او ہب بکی فل او ہب بکی فل دہرائیں تین دفعہ. اور کسی مرد کو کہنا ہو تو او ہب بکا پڑھیے تین دفعہ اور ہیپ بک. آج کہیں گے جا کے اپنے ہسبینڈ کو, اور جو بچیاں وہ اپنے بھائی کو یا ابو کو کہیں گی, کہہ دیجئے لکلی تو پیار ہے نا ان سے, بولیے او ہیپ بک اف اللہ او ہیپ بک اف اللہ. چلیے اب جواب بھی سکھا دوں, اس کو تین دفعہ پڑھتے ہیں. احبک الذی احببتنی لہو احبک الذی احببتنی لہو احبک الذی احببتنی لہو. آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. یہاں اس سے کیا پتا چلا, کہیں بھی جائیں آپ دیکھیں وہ اس بستی میں صرف کسی ایک کو ملنے گا. سچ بتائیے کہ آپ کئی دفعہ نہیں جاتے ایک دوسرے کو ملنے, سفر کر کے جاتے ہیں, دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں, بس آپ ان سے اللہ کے لیے محبت کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ کے لیے اس میں اجر رکھا جائے گا. اب دیکھیے اسلام آپ کو نہ دوستیاں کرنے سے منع کر رہا ہے, نہ کسی کو ملنے جانے سے منع کر رہا ہے, نہ کھلانے پلانے سے منع کر رہا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کی محبت کو اللہ کے نام پہ کر دینا ہے. پھر ایک چھوٹی سی حدیث اینڈ پہ آ رہی ہے اسی ٹاپک کے, اس میں اور بھی اچھا لگے گا سن کے. ایک دوسری روایت میں کہ قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے کہ میری بزرگی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں, آج میں نے اپنے سائے میں رکھوں اور آج کے دن کوئی سایہ نہیں میرے سائے کے سوا. اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے محبت کرنے پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ہی محبت کرنے والا بنا دے.
اللهم صل على
جزاک اللہ خیر و آسم جزا سازا جی. الحمدللہ آج ہمارا تھوڑا شارٹ سا لیسن تھا لیکن بہت اہم. کیا سیکھا آپ نے آج کے لیسن سے؟ دل کیا نا آپ لوگوں کا, کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی محبت دی ہے. دعا کی اہمیت پتہ چلی, پہلے تو صرف اپنے لیے دعا کرتے تھے نا, انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کریں گے. لو فار سیک آف اللہ, لو فار اللہ. استاذہ جی میں بھی اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں الحمدللہ. جی بالکل, ہم اگر اتنی ہی بے لوس محبت ایک دوسرے سے رکھیں گے اپنے استادوں سے, اور استاد کی محبت تو اس کی تو ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے کہ ہدایت کے راستے آسان کرنے والی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, لیکن اپنے دینی ساتھی اپنی کلاس کے ساتھیوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کا باعث بنے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اب اپنے عمل میں اس چیز کو ہمیشہ رکھنا ہے کہ جب بھی دعا کرے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے, اور پھر فرشتوں کی دعا کے ہم طلبکار بن جائیں گے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کیسے کرنی ہے تو ہم اپنے وہ بہن بھائی جو مشکل میں ہیں ان کے لیے دعا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے فرشتوں سے دعا کروا دیں گے. اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے دل میں آپ کسی اپنی بہن سے ملنے کی محبت ہوتی ہے, تینی بہن سے, جیسے ہم ایک دوسرے سے کلاس میں ملتے ہیں بات کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ جب ایک کلاس کی صورت میں جوائن کریں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ محبت کتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور گروپ میں ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرنا, ایک دوسرے کو کہنا کہ نہیں دیکھو میں کر رہی ہوں تو تم بھی کر سکتی ہو, میرے سے زیادہ تم اچھا کر رہی ہو, یا دوسروں کو بک اپ کرنا, تو وہ بہت مدد دے گا. اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ سب کو ہم سن سکتے ہیں. جی فرشتے دعا کرتے ہیں, عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. کتنی چھوٹی چھوٹے عمل ہیں جو ہمیں شیطان کرنا مشکل کر دیتا ہمارے لیے. اللہ کے لیے محبت, دینی بہن بھائیوں سے محبت کرنا, یا اپنے مسلمان بھائی کے لیے تڑپنا, اس کی تکلیف میں تڑپنا, مومن دوسرے مومن کے لیے تقویت کا باعث ہوتے ہیں. جی بالکل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن جو ہے ایک جسم کی مانند ہے, جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو دوسرے حصے بھی بخار سے تڑپنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارا آپس میں رشتہ اسی طرح بنا دے, صرف اپنے سگے رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ کل امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے. جی جہاں ہمیں مظلوم ظلم ہوتا نظر آ رہا ہے, مظلومیت نظر آتی ہے, تو ہمیں وہاں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے محاسبہ شیٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں آج ہم جو ٹاپک دیکھیں گے وہ سچائی, حیا اور اہل و عیال سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی فطرت میں کیا اخلاقی خوبی رکھی ہے, یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے کہ اللہ نے سچائی مومن کی فطرت میں ہے. سچ بولنا, عمل کرنا, سچ پر قائم رہنا ایمان کا لازمی حصہ ہے. سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان 6 باتوں کی ضمانت دے دو تو اگر وہ کسی انسان کے اندر میں آ جائیں تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ 6 باتیں کیا ہیں نوٹ کیجئے گا آپ لوگ, کہ جب بات کرو سچ بولو, وعدہ کرو پورا کرو, امانت لو پوری ادا کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, نکاحوں کو پست رکھو, ظلم اور برائی سے اپنے ہاتھوں کو روکو. اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سچا کر دیں گے کہ جنت کی ضمانت ہوگی. نوٹ اس کو ایک دفعہ پھر کر لیں کہ پہلی کیا چیز ہے, سچ بولنا, دوسرا وعدہ کرنا, امانت کو پورا کرنا, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, نگاہوں کو نیچے رکھنا, ظلم اور برائی سے اپنے ہاتھوں کو روکنا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس پہ عمل میں بھی اس کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دیکھیں آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ سچ بولتے ہوئے مومن اللہ کے یہاں کیا لکھا جاتا ہے. جی کیا لکھا جاتا ہے سچائی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں نا, سچ بولتے ہوئے صدیق لکھا جاتا ہے, سچا لکھا جاتا ہے. تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی پر قائم رہو. سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتے بولتے اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے, یہ مسلم کی روایت ہے. اور دوسرا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ حیا کے حوالے سے, کیونکہ حیا جو ہے ہمیں بہت سے برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ مجھے اس کوشچن کا آنسر دینے کی کوشش کیجیے گا, نفس کو برائی سے روکنے والی کون سی عادت اور طاقت ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئکلی سلاد بھی ہے, حیا. ہم اس وقت حیا کو دیکھ رہے ہیں نا, پست رکھنا آنکھوں کو, سچائی, حیا. حیا ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں حیا عطا فرما اور ہمیں اپنے یہاں سچا لکھنے کے لیے ہمیں ہمارے اندر بھلائی اور حیا پیدا کر دے. کیا حیا ایمان کا حصہ ہے؟ جی بالکل, حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتی ہوں, اس حوالے سے آپ پھر مجھے بتائیے گا. حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچائے گی, اور بد کلامی ظلم ہے اور ظلم کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے. وہ حق یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس کے آس پاس کی, یعنی سر کے ساتھ آنکھ, زبان اور منہ کی برائیوں سے بچو, اور پیٹ اور اس کے دائرہ عمل کی حفاظت کرو, یعنی حرام کھانے سے, بدکاری کرنے سے اس کو محفوظ رکھو, اور موت اور دنیا کی تباہی کو یاد کرو, اور جسے آخرت پیاری ہوگی وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس چیز کو پیدا کر دے اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر, کیونکہ صحابہ اکرام کا بھی ہمیں عمل نظر آتا ہے نا کہ وہ جو تھے وہ بہت حیادار تھے. تو ہمیں بھی پھر کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر ان صفات کو لے کے آنا ہے. کیا یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے رہی ہیں؟ الحمدللہ. سسٹر ایک ریکویسٹ ہے پلیز کہ اف ایڈمن کین سینڈ محاسبہ شیٹ بیفور سیشن. جی انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہاں محاسبہ کا جو شیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس پہلے موجود ہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. پھر دیکھیں پہلے میں آپ سے حدیث شیئر کرتی ہوں پھر آپ سے کوشچن کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد کلامی ظلم ہے اور ظلم کا انجام جہنم ہے. تو ہمیں یہاں سے اپنے لیے کیا عمل کی بات ملتی ہے؟ آج صبح بھی میں نے آپ سے یہ چیز شیئر کی تھی نا شروع میں, اتفاق ہے کہ اس میں بھی اسی چیز کو کہا گیا تھا کہ بد کلامی سے خود کو بچانا ہے. کیا میں بد کلامی تو نہیں کرتی اور کیا میرے اندر یہ ایسی اگر کوئی ہے خامی تو مجھے اس کو اپنے آپ سے بری بات سے بچنا ہے. جی اور دوسروں کو بھی بچانا ہے, اگر کوئی کسی وقت غلط بات کر رہا ہو تو اس کو اس سے روک دینا ہے. حیا جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہر دین کا اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. تو یہاں سے اسلام کا اخلاق کون سی صفت بنی؟ زبان کو کنٹرول کرنا ہے. جو چپ رہے وہ نجات پا گیا. تو صرف تب ہی بولنے جب بہت ضرورت ہو. جی ظلم نہیں کرنا, خوش اخلاق ہونا ہے. جی بالکل. پھر اہل و عیال سے محبت, کوئکلی اس کو ہم انشاءاللہ کر دیکھ لیتے ہیں. اہل و عیال سے محبت, جو ہم اپنی زندگی میں اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں یہ سب سے زیادہ نظر آنی چاہیے, کیونکہ اگر ہمارے گھر خوبصورت ہوں گے, ماحول خوبصورت ہوگا تو ہمیں دین کے کام کرنے میں آسانی ہوگی. اللہ کے نبی کی کچھ حدیث پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس پہ عمل کی کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو اہل و عیال میں سب سے اچھا ہے, اور میں تم میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں. جس نے دو بچیوں کی پرورش کی, اور ایک روایت میں آتا ہے تین بچیوں کو ان کی تعلیم دی, ادب سکھایا, اچھی طرح پرورش کی, شادی کر دی تو جنت میں داخل ہوگا. یہی ثواب اس آدمی کا بھی ہے جس نے صرف ایک بچی کی پرورش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حسن اور حسین کو اپنے دونوں رانوں پر بٹھا کر فرماتے تھے یا اللہ میں ان دونوں بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. تو یہاں سے ہمیں کیا چیز اپنے لیے ملتی ہے؟ لکھیں گے آپ ان احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے بہت پیار اور محبت کا معاملہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے. جی اہل و عیال سے اچھا سلوک کرنا ہے, گھر والوں سے پیار کرنا ہے, اور کسی چیز کو بھی مصیبت نہیں سمجھنا, اپنی ذمہ داریاں کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں. جس طرح ہم کوئی جاب کرتے ہیں اور اس میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. تو ہمیں اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہونا اور اس کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں بہترین عمل والا بنا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان سے پہلے پہلے اپنے اخلاق سنوار لیں. ہم پر سب سے پہلے حق ہمارے گھر والوں کا ہی ہے. جی والدین کا. جی بالکل. اور پھر اپنے اہل و عیال بچوں کا, اپنے شوہر کا, اور پھر اسی طریقے سے رشتے بڑھتے بڑھتے خوبصورت. نیک عورتوں کے حوالے سے ہمارے لیے کیا چیز رکھی ہے؟ بک اچھی لگتی ہے؟ دین اسلام میں نیک خواتین کا کردار, ان سے اس میں سلوک. جی الحمد بہت گائیڈنس ملتی ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ, یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اس کتاب کو اور اس کی لائن شیطان جی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانچواں واقعہ ہے پھوپھی کا عدی بن حاتم کو دربار نبوت میں حاضری کا حکم دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوار دستہ سرزمین تی
میں وارد ہوا. اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی بنا پر عدی بن حاتم تائی, یہ جو تائی تھے نا حاتم تائی, یہ تائی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے تھے, جیسے لاہور میں رہنے والے کو لاہوری اور سیالکوٹ میں رہنے والے کو سیالکوٹی کہتے ہیں نا, تو یہ تائی تائی سے ہے. اس علاقے کے کچھ لوگ قیدی بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں لائے گئے. انہی میں سے عدی بن حاتم کی پھپھی تھی, اس نے رسول اللہ سے اس راہ احسان چھوڑ دینے کی التجا کی, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ سرزمین شام میں اپنے بھتیجے کے پاس پہنچی اور اس کو دربار نبوت میں حاضر ہونے کا حکم دیا. بھتیجے نے پھپھی کی بات کو مان لیا, مدینہ طیبہ حاضر ہوا, اللہ کے نبی سے گفتگو اور مسلمان ہو گیا. اب اس کی دلیل میں ہم حدیث پڑھتے ہیں. امام احمد نے عدی بن حاتم سے نقل کیا, انہوں نے بیان کیا, کافی طویل واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوار دستہ یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے قاصد آئے اور میں تب اقرب نامی جگہ میں تھا, وہ میری پھپھی اور کچھ لوگوں کو پکڑ کر لے گئے. انہوں نے بیان کیا جب قیدیوں کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو انہیں ان کے روبرو قطار میں کھڑا کیا گیا. عدی کی پھپھی نے کہا اللہ کے رسول, میری خبر گیری کرنے والا دور جا چکا ہے, اولاد ہلاک ہو چکی ہے, میں بہت بوڑھی ہوں اور میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں, آپ مجھ پر مہربانی فرمائیے, اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا. آپ نے پوچھا تیری خبر گیری کرنے والا کون ہے؟ اس نے عرض کی عدی بن حاتم. آپ نے فرمایا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے. اس نے دوبارہ درخواست کی مجھ پر احسان فرمائیے. اس نے بیان کیا کہ اس کو چھوڑ دینے کا حکم دینے کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو آپ کے پہلو میں موجود شخص نے, جو کہ میرے خیال میں علی رضی اللہ عنہ تھے, کہا کہ آپ سے واپس جانے کے لیے سواری اور زاد راہ بھی طلب کرو. راوی نے بیان کیا کہ اس عورت نے سواری اور زاد راہ طلب کیا تو آپ نے اس کی طلب کو پورا کرنے کا حکم دیا. راوی نے بیان کیا وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی تو نے میرے ساتھ ایسا برا معاملہ کیا ہے کہ تمہارا باپ ایسا معاملہ نہ کیا کرتا تھا. پھر عدی کی پھپھی نے کہا ان کی خدمت میں کچھ لینے کی غرض سے یا سزا سے بچنے کی خاطر حاضر ہو جاؤ, یعنی بہر صورت ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, فلاں فلاں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خیر کو پایا. انہوں نے بیان کیا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے پاس ایک عورت اور بچے یا ایک بچہ تھا, اور عورت اور بچوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق کا ذکر کیا گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ کیسرو کسرا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں, یعنی کوئی پروٹوکول نہیں تھا, کوئی آپ کے پاس آنے کے لیے ہڈو بچوں والی باتیں نہیں تھی, کوئی بھی بندہ آپ تک پہنچ سکتا تھا. آپ نے فرمایا عدی بن حاتم تجھے لا الہ الا اللہ کہنے سے کس چیز نے بھگایا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ تجھے اللہ اکبر کہنے سے کس چیز نے راہ فرار اختیار کرنے پر آمادہ کیا؟ کیا اللہ عز و جل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. آپ نے فرمایا یقیناً جن پر غضب ہوا وہ یہود ہیں اور بلا شبہ گمراہ نصارہ ہے. یہ کیا تھے؟ کرسچن تھے نا. تو آپ نے تعریف فرمائی کہ وہ تو غضب والے گمراہ تھے اور اب تم نے راہ پا لی ہے. اب واقعہ تو آسان ہے نا, کوئی اس میں دہرانے کی بات تو نہیں ہے نا. اب اس کے اندر سے جو عمل کی باتیں ان کو دیکھیے گا. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق اور مہربان تھے. آپ نے نہ صرف غیر مسلمہ قیدی عورت کو ازراہ احسان چھوڑ دیا بلکہ واپس جانے کی غرض سے سواری اور زاد راہ بھی دینے کا حکم دیا. یہ دیکھیے اخلاق کی بات ہے. یہ جو آج اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا, تو یہ واقعہ اس کا رد ہے. تلوار سے نہیں, اخلاق سے اسلام پھیلایا, کھیل وتھ کائنڈنس. اور اگر آج ہم مسلمانوں کا یہ اخلاق ہو جائے جو آپ کا تھا تو بہت سارے لوگ بغیر تبلیغ کے بغیر لفظوں کے استعمال کیے گئے مسلمان ہو سکتے ہیں. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے احسان اور مروت میں کس قدر اثر رکھا ہے. آپ کے احسان اور مروت سے علی بن حاتم کی پھپھی نہ صرف خود شدید متاثر ہوئی بلکہ اسی بنا پر اپنے بھتیجے کو بھی دربار نبوت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا. اشاعت اسلام کا جذبہ اور درد رکھنے والے اسی بات کی طرف خصوصی توجہ دیں. زمانے قدیم سے ہی کہا گیا الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا غلام ہے. کیا مطلب؟ کہ جو کسی پر احسان کر دیتا ہے بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے نا. تو آج یقین کریں اگر ہم دوسروں پہ احسان کرنے والے بن جائیں تو واللہ یحب المحسنین, احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تیسری بات کیا پتہ چلی؟ کہ رسول اللہ نے پھپھی کی بات میں بھتیجے کے لیے کس قدر تاثیر فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے نفرت کے سبب اپنے وطن سے بھاگنے والا پھپھی کی بات کے فضل سے خود مدینہ طیبہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوا. ہمارے زمانے کی پھوپھیاں بھی اپنی حیثیت کو پہچانے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اس کو استعمال کریں. کون کون پھوپھی آپ میں سے؟ تو پھر آج بھتیجوں کی شامت نہیں آئی, آج ان کے قسمت کھل گئی. سمجھ آئے؟ تو صرف پھوپھیوں کو کرنی چاہیے نا, صرف پھوپھیوں کو کہنا چاہیے کہ خالاؤں کو بھی. پھر ایک اور چیز اس میں کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سادگی اور تواضع قادی بن حاتم پر کتنا مثبت اثر ہوا کہ اس کی بنا پر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ متکبر حکمران نہیں بلکہ پیکرے صدق و صفا ہیں. یعنی یہ بھی تو بہت خوبصورت بات ہے نا. پھر پانچویں بات, آپ نے ادی بن حاتم کو دعوت دینے کی ابتدا دعوت توحید سے کی, کیونکہ دین کی اساس اور بنیاد یہی ہے اور اس کے بغیر سب کچھ بیکار ہے. یعنی سائیڈ ایشوز چھیڑنے کی بجائے مین روٹس پہ جانا چاہیے. جب اللہ کی محبت آ گئی اور توحید ہو گئی اور اللہ کی صفات اور اس کے اوپر غور و فکر آ گیا تو پھر باقی چیزیں تو خود ہی آسان ہو جاتی ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے اسلام کی خاطر اللہ کے نبی سینہ مبارک میں کس قدر شدید تڑپ تھی. ادی بن حاتم کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آپ کا چہرہ انور خوشی اور مسرت سے کھل گیا. تو ہمارے بھی دل میں یہ تڑپ اور طلب ہونی چاہیے. سارے واقعے کا خلاصہ کیا تھا کہ ایک غیر مسلم جو بھاگ کے گیا تھا وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے قریب آ گیا. اگلا واقعہ ہے بچے کو لوہے کی پازیبیں پہنانے پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا احتساب. کسی کو پہنائی ہوئی تھی اور اس دور میں بھی لوگ پہنتے تھے تو حضرت عائشہ نے اس پہ اعتراض کیا. حضرت عائشہ کے ہاں ایک بچے کو علاج کی غرض سے لایا گیا جس کو پھوڑا نکلا ہوا تھا. انہوں نے بچے کا علاج کرنے کے بعد دیکھا کہ بچے کے گھر والوں نے بیماری سے شفا یابی کی غرض سے اس کو پازیبیں پہنا رکھی ہیں. حضرت عائشہ نے اس بنا پر ان کا شدید احتساب کیا. آج بھی لوگ پہن لیتے ہیں کوئی کڑا شڑا تعویذ. آج صبح ہماری ماسی آئی تو اس کے گلے میں برانڈ نیو تعویذ تھا, وہ اپنے گاؤں سے ہو کے آئیے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بس جی یہ کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کچھ تو ہے, مجھے تو دکھ رہا ہے. کہتی کچھ نہیں. میں نے کہا تمہیں پتا یہ کچھ نہیں کر سکتا. کہتی ہاں باجی ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے. میں نے کہا یہ شرک ہے. کہتی ہاں باجی لیکن اتارا کوئی نہیں. یعنی وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا. تو وہ میں پھر اسے تھوڑی سی بات کر کے چھیڑ دی کہ میں اب دوبارہ بات کروں گی. لیکن اب دیکھیے نا کہ احساس ہی کوئی نہیں. شرک ہے تو ہوگا, ہمیں کیا کرنا. تو اسے کچھ پہن لیتے ہیں کیونکہ سب پہنتے ہیں. تو اس دور میں بھی لوگ اس طرح کے کڑے اور اس طرح کی پازیبیں پہناتے تھے. وہ کسی مزار سے یا کسی مندر سے پڑا پڑھایا کسی کا پرشاد ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو متبرک سمجھ کے ہی پہن لیتے تھے. تو حضرت عائشہ نے اس پہ کیسے روکا, آئیے دیکھتے ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ نے بکیر سے روایت نقل کی ہے. ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے بکیر کے بھائی مخرمہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور وہ بچوں کے پھوڑوں کا علاج کیا کرتی تھی. جب عائشہ ان کے علاج سے فارغ ہو چکی تو انہوں نے بچے کے پاؤں میں دو نئی پازیبیں دیکھی. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ یہ پازیبیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے لکھی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتی ہیں؟ اگر میں ان کو پہلے دیکھ لیتی تو میرے ہاں اس کا علاج نہ کیا جاتا بلکہ ان کو چھوا بھی نہ جاتا. یقیناً چاندی کی پازیبیں ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں. یعنی شرک کا ایک مظہر دیکھ کر حضرت عائشہ نے اظہار ناراضگی کیا. کیا پتہ چلا اس قصے سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کے اہل خانہ کے خیال میں بچے کو پازیبیں پہنانے سے وہ شفا یاب ہو جائے گا. حضرت عائشہ نے ان کے اس غلط خیال پر احتساب کیا اور اس بات میں عقیدے کی ستھرائی اور طہارت کی حضرت عائشہ کی نگاہوں میں اہمیت روزے روشن کی طرح واضح ہے. یعنی حضرت عائشہ نے بیسیکلی عقیدے کا اظہار کیا. پھر دوسری بات ہے, بچوں کو ناجائز چیزیں پہنانا درست نہیں ہے اور ناجائز چیزیں پہنانے کی صورت میں ان کا احتساب کیا جائے گا. افسوس ہے اس بارے میں بہت سے دیندار لوگ بھی جہالت اور غفلت کا شکار ہیں. بچپنے کے عذر کی آڑ میں بچوں اور بچیوں کو وہ کچھ پہنایا جاتا ہے جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا. تیسری بات, بلا شبہ احتساب کا عام قاعدہ رسول یہی ہے کہ احتساب نرمی اور شفقت اور پیار سے کیا جائے, لیکن بوقت ضرورت سخت روی اختیار کی جائے گی. اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں ان پازیبوں کو پہلے دیکھ لیتی تو اس بچے کا علاج نہ کرتی بلکہ ان کو چھوتی بھی نہ. کیا پتا چلا کہ کبھی کبھی سختی کرنی پڑتی ہے. پھر حضرت عائشہ نے لوہے کی پازیبیں پہننے سے منع کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی وجہ چاندی کی پازیبیں پہننے کی طرف توجہ دلائی. دعوت اور احتساب میں ایک بہت مفید اور ضروری بات یہ ہے کہ ناجائز چیز بات اور عمل سے روکنے کے ساتھ ساتھ جائز چیز بات اور عمل کی طرف رہنمائی کی جائے. اس طرح لوگوں کے لیے غلط چیزوں اور باتوں کو چھوڑنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ ضرور دیں. اگر آپ اپنے بچے کو منع کرتے ہیں کارٹون نہ دیکھو تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ دیجیے. آپ کوئی بھی کام کسی کو منع کریں گے نا, پہلے اس کا آلٹرنیٹ دے دیں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اگلا واقعہ ہے میمونہ کا حائضہ کے متعلق بھانجے کی غلط فہمی پر سمجھانا. حضرت ام المومنین حضرت میمونہ نے اپنے بھانجے عبداللہ بن عباس کے بالوں کو بکھرے ہوئے دیکھا تو اس کا سبب دریافت کیا. انہوں نے بتایا کہ ان کی کنگھی کرنے والی عورت بیماری کے دنوں میں ہے. ان کا مقصود یہ تھا کہ ان دنوں میں چونکہ اس کا انہیں چھونا درست نہیں اس لیے وہ ان کی کنگھی نہیں کر رہی. حضرت میمونہ نے حیض کے متعلق بھانجے کی غلط فہمی پر ان کا احتساب کیا. کیسے کیا واقعہ پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, یعنی راوی کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے, انہوں نے یعنی میمونہ نے دریافت کیا تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں. انہوں نے جواب دیا میری کنگھی کرنے والی عورت ام عمار بیماری کے دنوں میں ہے. انہوں نے فرمایا میرے چھوٹے بیٹے, دیکھیے بھانجے کو کتنے پیار سے بلا رہی ہیں, میرے چھوٹے بیٹے حیض کا ہاتھ سے کیا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک کے ہاتھ تشریف لاتے, وہ بیماری کے دنوں میں ٹیک لگا کر بیٹھی ہوتی, آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے اور اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے, اور بسا اوقات ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور وہ بیماری ہی کے دنوں میں بیٹھی ہوتی تو آپ ان کی گود میں ٹیک لگا لیتے اور اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور وہ بیماری ہی کے دنوں میں اٹھتی اور آپ کی نماز کی جگہ میں آپ کے لیے کپڑا بچھاتی. ابن بکر نے بیان کیا کہ آپ اسی کپڑے میں میرے گھر میں نماز ادا فرماتے. اے میرے چھوٹے بیٹے حیض کا ہاتھ میں کیا اثر ہے. اب دیکھیے ظاہر ایک پرسنل میٹر کو خالہ بھانجے کے سامنے کھول رہی ہے لیکن حکمت کیا ہے اس میں, آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ ام المومنین حضرت میمونہ نے اپنے بھانجے کو بالوں کو سدھارنے کی تلقین کی. یہ تلقین نبی اکرم کی سنت سے بھی ملتی ہے. امام نسائی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی, ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سر کے بکھرے ہوئے بالوں والا ایک شخص دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا اس کو کوئی چیز میسر نہیں کہ وہ اس کے ساتھ اپنے بالوں کو ٹھیک کر سکے. در حقیقت اسلام مسلمانوں کے ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے, اگرچہ اصلاح باطن زیادہ اہم اور ضروری ہے. تو کیا پتہ چلا کہ کنگھی کر کے رہنا چاہیے. حدیث میں واضح طور پہ کہ جس کو اللہ نے بال دیے اس کو ان کی عزت کرنی چاہیے, تکریم کرنی چاہیے, کیونکہ اب دیکھیے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کیا ایک سکیٹرڈ سی پرسنالٹی ملتی ہے. اور آپ خود ازما کے دیکھ لیں گے صرف کنگھی کرنے سے انسان سدھر جاتا ہے. ایک تو اپنے آپ کو فریشنس کی فیلنگ آتی ہے اور دوسرے کو بھی سمجھ آتا ہے, اور دوسروں کا امتحان نہیں لینا چاہیے گندے مندے پھرتے ہوئے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے, ہم تو مصروف ہی بڑے ہیں, فلاں جو اتنا نئے اس کو ہوش ہی نہیں, کپڑوں میں بو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری بات, ام المومنین حضرت میمونہ نے اپنے احتساب کی تائید میں سنت مبارکہ پیش کی. یقیناً بہترین طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پتہ چلا کہ جب دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں نا تو کوشش کریں کہ حدیث کے الفاظ زیادہ بولیں, یا قرآن کی آیت یا حدیث کے الفاظ. ہماری اپنی جتنی باتیں لمبی چوڑی ہوتی جاتی ہیں نا اتنا لوگ مائنڈ کرتے ہیں, جب ہم حدیث پڑھیں گے تو کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. اور یقین کریں اس میں سیفٹی بہت ہے, سیکیورٹی بھی بہت ہے کہ آپ اپنے طور پہ وہ بات حدیث کی صورت میں بیان کر دیں, اشارہ مل جائے گا اگلے بندے کے دل میں, اللہ تعالیٰ خود ہی ڈال دے گا. اگر اس کے نصیب میں ہوگا تو وہ اس سے رک جائے گا. تیسری بات کیا, حضرت میمونہ نے احتساب شفقت و پیار اور میٹھے انداز میں کیا. ان کا دو دفعہ یہ کہنا ائی بنیا این الحیدت من الیدی, اے میرے چھوٹے بیٹے حیض کا ہاتھ سے کیا تعلق ہے, کہنا اس بات پر دلالت گناہ ہے. اچھا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ پھر یہ مسئلے شیئر کرنے چاہیے. اب دیکھیے ہمارے کلچر میں نا دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف تو بالکل کھلی بے حیائی ہے اور دوسری طرف بالکل ہی ایسی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ جائز ناجائز چیز کا فرق بھی نہیں بتاتے, صرف اس ڈر میں کہ شرم آتی ہے. تو یہاں بات تھی علم کی. حضرت میمونہ نے ایک چیز دیکھی جس سے ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ چیز درست نہیں ہے. ان کا بیٹے سے میرا جو بھانجا ہے اس کی حالت دیکھی اور اس پہ یہ ساری بات کرنا طریقہ تعلیم تھا. تو اصل میں یہ جو خالائیں تھیں حضرت میمونہ حضرت عائشہ, یہ اپنے بھانجوں کی استاد بھی تھی. عروہ بن زبیر جو تھے وہ بھی, ان سے بہت ساری حدیثیں ہیں جو حضرت عائشہ سے لی ہوئی ہیں, اسی طرح ابن عباس سے لی ہوئی ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں شوق کتنا تھا علم کا کہ اپنے ہی گھر والوں سے بھی لینے کو تیار ہے, آج کوئی دوسرے کا نہیں لیتا. اپنے گھر والا کوئی دے تو کیا کہیں گے اور رہنے دیں، مزاق میں بات ٹال دیں گے، سیریس نہیں لیتے لوگ، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ایک نان سیریس چیز ہے، بس اس کا جتنا مزاق اڑا لے اڑا لے۔ تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا نکلی کہ اگر کبھی کسی میں کوئی ایسی خرابی دی جائے جس میں حلال حرام کا فرق ہے، تو اگلے کو اچھے طریقے سے، اب دیکھیں نا حیض کا ہاتھ سے کیا تعلق ہے، ایزی بات ہے۔ اچھا ہمارے کلچر میں اس چیز کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، بہت ہی چھپانا ڈھکانا، اور ویسٹ میں تو وہ 6 سال 5 سال کے بچوں کو سب کچھ دکھانے بتانے لگتے ہیں، تو بیچ کی بات کیا ہے؟ اب دیکھیں ٹوائلٹ جاتے ہیں لوگ، دن میں 2-3 دفعہ جاتے ہیں نا، نون ہے، کوئی شرماتا ٹوائلٹ کا نام لے کر؟ شرمانے لی کیا بات ہے، بس ایک جسم سے گندگی آتی ہے وہ نکلتی۔ اسی طرح حیض اور اس طرح کی جو چیزیں ان کو بھی ایزی گوئنگ رکھنا چاہیے، نہ بہت پھیلائیں، نہ بہت چھینچی کیکی کریں اور بہت شرما رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، چھینپ رہے ہیں، اس سے پھر اور کیوریسٹی آتی ہے، اس سے اور تجسس پیدا ہوتا ہے۔ تو ٹیک اٹ ایزی، بس اٹس اوکے، جیسے جسم کی کوئی ضرورت ہوتی ہے یہ اسی طرح کی چیز ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں یہی عمل دکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے میمونہ رضی اللہ عنہا کا حائضہ بیوی سے دوری پر بھانجے کو ڈانٹنا، ام المومنین حضرت میمونہ کو بتلایا گیا کہ ان کے بھانجے ابن عباس بیوی کی بیماری کے دنوں میں اپنا بستر ان سے جدا کر لیتے ہیں، اس پر انہوں نے بھانجے کا شدت سے احتساب کیا۔ دلیل کیا ہے؟ امام احمد نے عروہ سے روایت بیان کی ہے، انہوں نے بدیہ سے بیان کیا، یہ لکھتے ہیں کہ مجھے میمونہ بنت حارث نے عبداللہ بن عباس کی بیوی کے ہاں بھیجا، وہ ان کی رشتہ دار تھی، میں نے دیکھا کہ اس کا بستر یعنی ابن عباس کے بستر سے الگ تھلگ گیا، میں نے خیال کیا کہ یہ دونوں کی باہمی ناراضگی کے سبب ہے۔ میرے دریافت کرنے پر اس عورت نے بتلایا میں حائضہ ہوں اور وہ بیماری کے دنوں میں میرے بستر کے قریب نہیں آتے۔ واپس پلٹنے پر میں نے یہ بات میمونہ کے سامنے ذکر کر دی، انہوں نے مجھے واپس ابن عباس کے پاس بھیجا کہ ان سے کہوں کیا تم رسول اللہ کی سنت سے بے رغبتی کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی بیماری کے دنوں میں اس کے ساتھ سوتے تھے، اور دونوں کے درمیان صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جو گھٹنوں سے تجاوز نہ کرتا تھا، یعنی بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ کیا پتہ چلا اس قصے سے؟ نمبر ایک، کسی کی غلطی کی اصلاح کے ارادے سے اس کا کسی بڑی شخصیت کے سامنے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس کی غلطی کا ذکر ان کی خالہ محترمہ حضرت میمونہ کے سامنے کیا گیا، جنہوں نے اصلاح کی مناسب قدم اٹھایا۔ دوسری بات ہے، ام المومنین حضرت میمونہ نے اپنے بھانجے کے غلط طرز عمل پر صبر نہ کیا، بلکہ فوراً ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور خبر لانے والی عورت ہی کے ذریعے نے اپنا احتسابی پیغام بھیجا۔ تیسری بات یہ کہ پرہیزگاری اور ورع و تقویٰ کا معیار رسول اللہ کی سنت مطہرہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ بے شک اللہ کے نبی کی صورت ہمارے لیے بہترین اسوہ حسن ہے، یہ اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور ذکر کا بہت سارا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے طریقوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ حضرت میمونہ نے اپنے احتساب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کی، کیونکہ اختلاف رائے میں حرف آخر تو کتاب اور سنت ہی ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ نساء کی آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یعنی اس میں بھی یہی مفہوم ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 59 ہے یہ سورۃ نساء کی، کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور جامع آخرت پر ایمان رکھتے ہو اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس بات کا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے نہیں جانا۔ پانچویں بات کیا کہ حضرت میمونہ نے بھانجے کے احتساب میں زجر و توبیخ کا اسلوب اختیار کیا۔ بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ احتساب ہمیشہ شفقت اور نرمی سے ہی ہوتا ہے درست نہیں۔ کتاب و سنت کی بہت ساری دلیلیں اس بات پر ہیں کہ ضرورت کے وقت احتساب میں شدت اور سختی استعمال کی جائے گی۔ حضرت میمونہ کے احتساب میں سختی شدید اس بنا پر تھی کہ انہیں حضرت ابن عباس سے اس غلطی کی توقع نہ تھی۔ تب اس میں ایک اور باتیں بھی ہیں، عام حالات میں آپ دیکھیے شوہر اور بیوی کو ساتھ سونا چاہیے، یہ بھی ایک چیز جہاں سے آپ کو انڈائریکٹ دکھ رہی ہے کہ ان کو حیرت ہوئی، اب یہ اتنا پرسنل میٹر کیوں کھلا سامنے، کیونکہ انہوں نے ان کا بستر الگ دیکھا، اور اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا کہ بھئی تم کیوں الگ سو رہے ہو، کیونکہ یہ تو ایک ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بنائے ہی ایسے ہیں کہ جب اس میں فطرت کے مطابق انسان کا تعلق ہوتا ہے تو پھر اس میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے، ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ بہت سارے گھروں میں آج جو بگاڑ ہے نا، ظاہر میں اس کی وجہ نہیں دکھتی لیکن اندر سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فطری طریقہ ہوتا ہے قرب کا۔ اور ایک ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کا کوئی تعلق ہی ہو، ویسے بھی تو ایک قربت اور محبت ہے نا۔ آپ بچے کو دیکھیں سارا دن پھر رہا ہے، ماں کے ساتھ چپک کے سوتا ہے، سوتے بچے کو ماں پیار کرتی ہے، فطرت ہے۔ انسان کو ہمیشہ سوتے بچے پہ پیار آتا ہے، قربت کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے پیٹس کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتے ہیں، تو یہ ایک قربت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے میں بلا وجہ اس طرح کی دوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس واقعے سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے۔ پھر اگلا واقعہ کیا کہ حضرت عائشہ کے بھائی کو پورا وضو کرنے کا حکم دینا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آئے اور وضو کیا۔ انہوں نے بھائی کو مکمل وضو کرنے کا حکم دیا۔ دلیل امام مسلم نے شداد آزاد کردہ غلام سالم سے روایت نقل کی، انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص کی وفات کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ کے ہاں میں آیا، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی وہاں آئے اور وضو کیا۔ انہوں نے فرمایا عبد الرحمن وضو پورا کرو، یقیناً میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ویل للعقاب من النار۔ عقاب کہتے ہیں ایڑیوں کو، بیک پہ ہوتی ہیں، ویل جہنم یا خرابی آگ کی، یعنی جو ایڑیاں وضو کے دوران خشک رہ جاتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ میزبانی اور مہمانی کے جھوٹے شیطانی آداب حق بات کی تلقین میں حضرت عائشہ کے لیے رکاوٹ نہ بن سکی۔ دوسری بات ہے حضرت عائشہ نے اپنے اختصاب کی تائید میں فرمان مصطفیٰ پیش کیا، اور یہ تائید کس قدر قوی، مضبوط اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اصل دلیل تو یہ کہ فرمان رب العالمین ہو یا سنت حبیب رب العالمین ہو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ پہلی بات یہ بھی دیکھیں کہ وضو ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے کسی کو اگر آپ دیکھیں اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو ضرور بتانا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگ تو پوری آنکھیں بھی نہیں کھولتے، وضو کرتے ہیں آنکھیں بند، وضو کر دیا، کیوں؟ آنکھیں کھولنی تو نیند اڑ جائے گی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ فجر کے وضو میں ہوتا ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں عموماً بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگلا واقعہ کہ دوران نماز وضو ٹوٹنے پر سلمہ رضی اللہ عنہا کا شوق حکم وضو۔ دوران نماز ابو رافع بے وضو ہوئے لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ اس پر ان کی بیوی سلمہ نے انہیں نماز توڑ کر وضو کرنے کا حکم دیا۔ امام احمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی سلمہ یا ابو رافع کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں اپنے شوہر کے مارنے کی شکایت لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے ابو رافع سے پوچھا، اے ابو رافع، تم دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے سلمہ، تو نے اس کو کس چیز کے ساتھ اذیت دی؟ اس نے عرض کی، میں نے اس کو بالکل اذیت نہیں دی، اصل صورت حال یہ ہے کہ یہ دوران نماز بے وضو ہوئے تو میں نے انہیں کہا، ہے ابو رافع، یقیناً رسول اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی ہوا خارج ہو تو وضو کرے۔ اس پر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا، ابو رافع، اس نے تو تجھے اچھی بات ہی کا حکم دیا۔ یعنی کیسے ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ یہ بیچاری تو تمہیں نیکی کی بات کہہ رہی ہے اور تم اس کو مار رہے ہو۔ فائدے کی باتیں کیا ہیں اس میں؟ نمبر ایک، حضرت سلمہ نے شوہر کے اختصاب میں بطور دلیل رسول اللہ کا فرمان پیش کیا کہ ہوا خارج ہونے پہ وضو کیا جائے گا، تو دلیل کے ساتھ بات کی۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی اور خیر خواہی کا تذکرہ ہے کہ سلمہ کی شکایت کو سنا اور اصل صورت حال معلوم کرنے کی خاطر شوہر اور بیوی دونوں سے پوچھا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ایک دونوں کی بات سننی چاہیے کسی بھی ایسے معاملے کے دوران۔ پھر اگلی بات یہ کہ شوہر کی غلطی معلوم ہونے پر نہایت عمدگی اور شفقت سے اس کو سمجھایا۔ تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ تعلقات کی حدیں کیا ہیں۔ ہم ایک بالکل یہ جو کہتے ہیں نا، بات ہی نہیں کرنی کسی کے بارے میں، نہیں نہیں میرے شوہر مائنڈ کرتے ہیں، نہیں میری بیگم ناراض ہو جائیں گی، تو یہ پھر قربت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، اچھا تعلق کیا ہے؟ کبھی آپ سن لیں، کبھی سنا لیں، کبھی آپ بولے، کبھی آپ دوسرا بول لیں۔ جذبات میں گرمی ہونی چاہیے، اور یہ رشتے اتنے کچے نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے کچی ڈوریوں سے بندے کہ آپ نے شوہر کا نماز پڑھ آپ سے ناراض ہو جائیں. آپ نے کہا وضو کر لے تو وہ کہتی جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو یہاں سے آپ کو انسانی تعلقات کی خوبصورتیاں بھی دکھ رہی ہیں. اگلا واقعہ کیا کہ عمرہ رضی اللہ عنہ کا شوہر کو عبادت کے لیے جاگنے کا حکم دینا. حافظ ابن جوزی اس واقعے کو لے کر آئے, کہتے ہیں یقیناً ایک رات ایک عورت تھی جن کا نام کیا تھا عمرہ. عمرہ بیدار ہوئی اور ان کے شوہر حبیب عجمی سو رہے تھے. انہوں نے سحری کے وقت شوہر کو یہ کہتے ہوئے بیدار کیا, اے بندے اٹھو, رات بیت چکی ہے اور دن آ چکا ہے, آپ کو طویل سفر طے کرنا ہے اور زیادہ سفر تھوڑا ہے, نیک لوگوں کے قافلے جا چکے ہیں اور ہم پیچھے رہ چکے ہیں. کیا آپ اپنے شوہر کو ان الفاظ میں تہجد کے لیے اٹھائیں گی؟ کتنے موتیوں سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں, یاد کر لیں اس کو, کتاب کھول کے پڑھ دیں. کتاب کھول تو نہیں سکتے, زبانی کہہ سکتے. دیکھیں لفظوں کا چناؤ کتنا پیارا ہے. اے کیا اٹھیں تہجد پڑھیں, پڑھتے ہی نہیں آپ تو, منافق ہیں آپ تو, ہیں ہی سست. ایک تو یہ جو ہم اٹھتے ہی قصیدے پڑھتے ہیں یا پھر اگلے کو لان تان کرتے ہیں, اس سے اگلے کا مورال ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ سویا ہوگا آپ کی ڈانٹ سے اٹھ رہا, آپ چیخ رہے ہیں چنگھاڑ رہے ہیں اور آپ اٹھا رہے ہیں, بیکار بات ہے, کبھی بھی نہیں اٹھے گا, بلکہ پیچھے ہو جائے گا کہ جب یہ چپ کریں گے تو پھر میں اٹھوں گا. تو یہاں لفظ بڑے خوبصورت ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ان کو احساس نہیں دلایا جا رہا کہ وہ تم مس کر دو گے, تم رہ جاؤ گے. اللہ اکبر, یہ بات کس قدر پاکیزہ اور عمدہ ہے, اور وہ گھر کس قدر باسعادت اور خوش نصیب ہے جس میں ایسی بات کہی اور سنی جائے. اے ہمارے رب ہمارے گھروں میں بھی ایسی باتوں کو جاری کر دیں. قصے پر تعلیق, یعنی اس کا تعلق کس طرح سے پیش ہوتا ہے, اس بات کے کہنے والی خاتون کس قدر شان و عظمت والی ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اس غرض سے بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے. امام احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور حاکم نے ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو بیدار کیا, اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جس نے رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خاوند کو بیدار کیا, اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے. اب یہ چھینٹے مارنے سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا, آپ جا کے چھینٹے مار دیں آج رات کو تو اس کے جواب میں تو ہاتھ ہی اٹھے گا نا. ایسا نہیں کرنا, یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں, یہ ساری کنورسیشنز پہلے کی ہوتی ہیں, اور پہلے ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے اوپر پانی پھینک چکے ہوں پھر آپ پھینکیں. ضروری نہیں کہ ہر حدیث پہ پہلے آپ خود ہی عمل کر لیں, تو لیکن یہ کہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اتنا کانفیڈینس ہے نا کہ وہ میری اس بات پہ برا نہیں مانیں گے, تبھی تو وہ اس طرح سے آپ ان کو پیش کر سکیں گی. تو ہمیشہ بے تکلفی ہونی چاہیے. شوہر بیوی کا رشتہ انتہائی بے تکلف رشتہ, اس میں آپ جناب نہیں چلتے, وہ پھر ایک سوکھا روکھا پیکا تعلق ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج میجورٹی کا تعلق بالکل ایک ایسا چل رہا ہے پلس مائنس پہ, کھا لیجیے, آ لیجیے, بیٹھ جائیے, چلے جائیے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یعنی جس بات کی نہیں ہے, نرمی نہیں ہے, سہولت نہیں ہے. اور اگر ایسی ہو تو پھر دین بھی منوایا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیں, پہلے اپنی جگہ بنائیں پھر آپ کی بات کی جگہ بنے گی. آپ پیار دینا شروع کر دیں, عزت دینا شروع کریں, محبت دیں, وہ آپ سے خود آپ کی بات مانیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اگلا واقعہ کیا ہے, کھانے کے آنے پر بھتیجے کے ارادہ نماز پر عائشہ کا احتساب. ام المومنین حضرت عائشہ کے بھتیجے نے ان کے روبرو گفتگو میں بہت زیادہ لغوی غلطیاں کی, انہوں نے اس کو جھاڑ پہ لائی یعنی ڈانٹا تو وہ بہت غصے میں آیا. حضرت عائشہ کے ہاں دسترخوان بچھایا گیا تو وہ نماز ادا کرنے کے بہانے وہاں سے اٹھا. اس پر عائشہ نے اس کو سمجھایا کہ کھانا آ جانے کے بعد نماز شروع نہیں کی جاتی. یہ لوگوں کو حدیث بڑی یاد ہے, پر یہ تو نہیں نا کہ اذان سے عین پانچ منٹ پہلے کھانا لگا دیا جائے. کئی دفعہ میں نے ایسا دیکھا باہر کے ملکوں میں بھی, لوگ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, دو ڈھائی گھنٹے سے عصر کے بعد لوگ آ جاتے ہیں شادیوں میں, جو ہی مغرب کی اذان کا وقت قریب ہوتا کھانا لگتا ہے, اور شاید بھی کوئی ایک بندہ اٹھتا ہوگا جس کو اللہ توفیق دے دے. تو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. کھانا لگانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ نماز شروع تو نہیں ہو رہی. حدیث پڑھتے ہیں, امام مسلم نے ابن ابی عتیق سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان کیا, کیا کہتے ہیں, میں نے اور قاسم نے عائشہ کے روبرو گفتگو کی, اور قاسم اپنی گفتگو میں بہت زیادہ لغوی غلطیاں کرتا تھا, اور اس کی ماں اصل میں لونڈی تھی. عائشہ نے اس سے فرمایا, تم میرے اس بھتیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے, مجھے تمہاری اصل کا خوب علم ہے, اس کی تربیت اس کی ماں نے اور تیری تربیت تیری ماں نے کی. راوی بیان کرتا ہے کہ قاسم ان کی اس بات پر بہت غضبناک اور ناراض ہوا. جب اس نے دیکھا کہ عائشہ کا دسترخوان لایا گیا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے پوچھا، یعنی عائشہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس نے کہا یقیناً میں نماز پڑھنے لگا ہوں. انہوں نے فرمایا بے وفا بیٹھ جاؤ، بلا شک و شبہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کھانا آ جانے پر نماز نہیں، اور نہ ہی ایسی حالت میں جبکہ بولو براش یعنی واشروم یوز کرنے کی حاجت اس کو تنگ کر رہی ہو، کیونکہ نماز میں ڈسٹریکشن ہوگی. دونوں میں فرق کیا؟ آپ خود سوچ لیں، کھانا لگا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ نمازیں بے روح ہیں. نماز تب پڑھیں جب بالکل پورے فوکسڈ ہوں، حضوری دل کے ساتھ نماز پڑھیں. سیم تھنگ اگر جسم میں کوئی اور حاجت ہے تو توجہ تو ادھر چلی جائے گی نا، تو نماز کو سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. کیا فائدہ ہوا اس قصے سے؟ حضرت عائشہ کو لغوی غلطیوں سے زبان کی سلامتی کا شدید اہتمام تھا، یعنی وہ ڈکشنری کی یا لغت کی سپیچ کی غلطیاں برداشت نہیں کرتی تھی. دوسری بات ہے بھتیجے کو غلطی پر اصرار سے روکنے کے لیے عائشہ نے جھاڑنے اور ڈانٹ ڈپٹ کا درجہ احتساب استعمال کرتے ہوئے فرمایا اے بے وفا بیٹھ جاؤ. انہوں نے یہ اسلوب اس کے غلط رویے کی وجہ سے اختیار کیا. امام نووی، یہ نووی نہیں ہے بلکہ نووی، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، امام نووی نے اس سلسلے میں بیان کیا، انہوں نے اس کو بے وفا اس لیے کہا کیونکہ وہ اس بات کا پابند تھا کہ ان کا احترام کرتا، ان کی بات کو برداشت کرتا اور اس پر غصے میں نہ آتا. وہ تو سب اہل ایمان کی ماں اور ان کی پھوپھی اور ان سے بڑی اور انہیں نصیحت کرنے والی اور تعلیم ادب کا اہتمام کرنے والی تھی. دیکھیے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے نا، ایک ایک بات کا خیال رکھا جاتا ہے اس میں. پھر اگلی بات ہے ام المومنین عائشہ نے اپنے احتساب کی تائید میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی، اور اصل احتساب تو وہی ہے جس کی تائید اللہ رب العالمین سے ہو یا فرمان حبیب سے ہو. تو وہی بات ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے، کس نے کہا ہے، تو اگر آپ کے پاس ایک سالڈ ریزن ہو، ایک ساؤنڈ نالج ہو، تو آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی نے کہی ہے. اگلا واقعہ بھی پڑھتے ہیں. ام سلمہ کا قرابت دار کو نماز میں پھونک مارنے سے روکنا. ام المومنین ام سلمہ نے اپنے ایک رشتہ دار کو سجدہ کرنے سے پہلے زمین صاف کرنے کی غرض سے پھونک مارتے دیکھا تو وہ اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیا. ذہن میں آ رہا کچی زمین ہے، اب جھاڑ ہے، مٹی ہے، تو پھونک ماریں گے تو وہ ڈسٹ اڑ جائے گی نا، تو سجدہ کرنے میں آسانی ہوگی، تو انہوں نے اسے پھر منع کر دیا. امام حاکم نے وہ سالے سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا میں ام سلمہ کے ہاں تھا اور ان کا ایک قریبی بالوں والا جوان داخل ہوا، پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا اور دوران نماز پھونک مار دی. انہوں نے فرمایا میرے چھوٹے بیٹے پھونک مار، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کالے غلام کو انہی الفاظ میں نصیحت کرتے ہوئے سنا اے رباح اپنے چہرے کو غبار آلود کر. یہ رباح کون تھے آپ کو پتا؟ حضرت بلال، بلال بن رباح حتی، تو یہ ان کے باپ ہو سکتے ہوں. تو کیا پتا چلا کہ پھونک نہیں مارنی چاہیے اس وقت، بلکہ اگر مٹی لگ جائے منہ پہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا پتا چلا اس قصے سے؟ پہلی بات ہے کہ ام سلمہ نے احتساب کا پہلا درجہ احتساب یعنی تعریف استعمال کیا کہ نوجوان کو بتلایا کہ سجدہ کرنے سے پہلے پھونک مارنا درست نہیں ہے. یہ درجہ شرعی حکم سے ناواقف شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کو نہیں مسئلہ پتا تھا تو مسئلہ بتا دیا. دوسری بات ہے کہ حضرت ام سلمہ نے شفقت اور پیار سے نوجوان کا احتساب کیا. ان کا اے میرے چھوٹے بیٹے پھونک نہ مارو کہنا اس بات کی دلیل ہے. تیسری بات، ام سلمہ نے اپنے احتساب کی تائید میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. یعنی یہ سب میں کامن تھنگ آپ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ سارے بات میں قرآن اور سنت کو ہی دلیل بناتے تھے. پھر اگلا واقعہ حضرت عائشہ کا ہجرت کو چھونے کی دعوت دینے والی عورت کا احتساب. ام المومنین حضرت عائشہ مردوں سے ہٹ کر الگ تھلگ طواف کیا کرتی تھی. ایک عورت نے آگے بڑھ کر حجر اسود کو چھونے کی انہیں دعوت دی تو انہوں نے اس کا احتساب کیا. بخاری نے عطا سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا کیا کہا، کانت عائشہ رضی اللہ عنہا تطوف حجرت من الرجال لا تخالطهم. دیکھیں کتنا پیارا عمل تھا کہ حضرت عائشہ مردوں سے ہٹ کر الگ تھلگ طواف کیا کرتی تھی. ایک عورت نے کہا چلیے ہم بھی حجر اسود کو چھو دیں. انہوں نے فرمایا تو ہی چلی جا، اور خود جانے سے انکار کر دیا. آج کیا کرتی ہیں ہماری بہنیں؟ گھستی ہیں اندر. مرد ہیں، عورتیں، وہ کہتی نہیں میں نے اتنے بوسے لیے، میں نے اتنی دور جا کے، میں نے اتنی حتیم میں نفل پڑھے، تو مردوں سے لگ رہی ہیں، تھکے کھا رہی ہیں، تو ایسی عبادت میں تو خشوع بھی نہیں رہتا، تو یہ وہاں جانے سے انکار کرتی، الگ رہتی. اور آج کل تو الحمدللہ بہت سہولتیں ہیں، انہوں نے اوپر بھی بنا دیا، برامدے بھی ہیں، کسی سے آپ ٹچ نہیں ہوتے. کرنا تو اللہ کے لیے، آپ نہ کریں چار طواف ایک کر لیں، کیوں آپ سات چکروں کی بجائے 20 چکر لگا رہے ہیں؟ تھوڑا کریں لیکن اسپرچولیٹی کے ساتھ کریں. تو کیا پتہ چلا اس سے کہ مردوں کے ساتھ اختلاط یعنی مکسنگ سے بچنے کے لیے حضرت عائشہ کا اہتمام بہت شدید تھا، اسی لیے مردوں سے الگ تھلگ ہوئی اور حجرِ اسود تک کو چھونا کے لیے نہ آگے گئیں. دوسری بات ہے کہ حضرت عائشہ نے اختصاب میں سخت روی استعمال کی، چھونے کے لیے آگے جانے کی دعوت دینے والی عورت کو جھاڑتے اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا تو ہی چلی جا. کیا پتہ چلا کہ ایسی باتوں میں ان کا ایمان بہت اسٹرانگ ہوتا تھا. اگلا بھی اسی سے متعلق ہی ہے قصہ. عائشہ رضی اللہ عنہا کا مردوں میں گھس کر حجرِ اسود کو چھونے والی عورت کا احتساب کرنا. حضرت عائشہ کی آزاد کردہ لانڈی نے ان کے روبرو ذکر کیا، اس نے دوران طواف دو یا تین مرتبہ حجرِ اسود کو چھوا، حضرت عائشہ نے مردوں کے درمیان گھس کر ایسا کرنے پر اس کو ڈانٹا. دلیل اکٹھی ہے. امام بہکی نے مبذود بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی اور انہوں نے اپنی والدہ سے. اب دیکھیں یہ جو چین ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ فیبریکیٹڈ واقعہ تو نہیں ہے. کیا ہے کہ عائشہ کے پاس تھی اور ان کی آزاد کردہ لانڈی آئی، ان سے کہنے لگی ہے ام المومنین، میں نے بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے اور حجرِ اسود کو دو یا تین مرتبہ چھوا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ثواب نہ دے. دیکھیں ہائی لائٹ کریں ذرا. اب آج کوئی سسٹر آئے اور کہ میں نے اتنے دھکے دیے پھر میں پہنچ گئی حجرِ اسود کے پاس اور آگے سے آپ یہ کہہ دیں اللہ تمہیں ثواب نہ دے تو ناراض ہوں گی نا. لیکن عائشہ نے یہ لفظ بولے اللہ تعالیٰ تجھے ثواب نہ دے، تو مردوں کے ساتھ دھکم پیل کرتی ہے، تو نے اللہ اکبر کہہ کر دور سے گزرنے پر اکتفا کیوں نہیں کیا؟ کتنی ضرورت ہے آج اس نصیحت کی. اگر ہم حرم میں کھڑے ہو کے صرف یہی نصیحت کرتے رہے تو مجھے لگتا ہے کسی کو تو فائدہ ہوگا. اور جس جہالت کے ساتھ عورتیں آگے جاتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں جو وہاں جا کر دیکھ چکے ہیں. پھر اس میں سے کیا ملتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی آزاد کردہ لانڈی کا احتساب کیا اور سخت روی سے کیا. دوسری بات ہے حضرت عائشہ کی نگاہ میں عورت کا مردوں میں گھسنا انتہائی ناپسندیدہ تھا، قبیح کام تھا، کیونکہ وہاں جو زمین ہے پاک زمین ہے، ساری دنیا سے بہتر ہے. چاہے حجرِ اسود کو چھونے کے لیے وہاں گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کہا کہ مردوں میں نہ گھسو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی لمٹس ہیں. اب آپ اور میں اپنے پر لے کر سوچیں کتنی ہی ایسی نیکیاں جس کو کرنے کے دوران لوگ اللہ کی حدوں کا خیال نہیں رکھتے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے 15 واقعات پڑھے ہیں اس میں، جس میں سے ہم نے دیکھا کہ بیٹے کو نصیحت کرنا، شوہر کو نصیحت کرنا، منگیتر کو نصیحت کرنا، قریبی رشتہ داروں کو نصیحت کرنا، اکرما کی بیوی کا اپنے شوہر کو نصیحت کرنا اور وہ اسلام قبول کر دے، اور اسی طرح سے پھر شوہر بیوی کا رات کو جگانا ایک دوسرے کو. اور بعد میں ہم نے کچھ واقعات پڑھے جس میں حجرِ اسود اور عورتوں کی لیمیٹیشنز کی بات ہوئی. چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جزاک اللہ خیر. واسم جزا سادہ جی، الحمدللہ لیسن کمپلیٹ ہوا، بہت ہی خوبصورت لیسن تھا اور بہت اہم واقعات. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ سب سے پہلی چیز کیا، ہر واقعے سے ہمیں عمل نہیں ان المنکر، جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اس کو ضرور کرنا ہے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ کہ جب بھی بات کریں دلیل کے ساتھ بات کریں، احتساب میں قرآن و سنت کی مدد سے. جی، دوسرے کا احتساب کرنا ہے قرآن و سنت کی مدد سے، بالکل صحیح. ماشاءاللہ آپ نے اس کو بالکل صحیح سمجھا، کیونکہ جب ہم کسی کو دلیل دیتے ہیں تو اس کو بات سمجھنا آسان. سے علی بن حاتم ہے، وہ اپنی پھپھی کہنے پہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے ان کو قرآن اور سنت سے ان سے بات کی تھی، ٹاک وتھ کلیئر ریفرنس. جی بالکل. پھر عمل کیا میں ایک دوسرے واقعے میں کیا پتا چلا؟ بچے کو لوہے کی پازیبیں پہنانا. کیا آج بھی ایسا ہے کہ فیشن کے طور پہ پازیبیں پہنی جاتی ہیں؟ تو اس سے ہمیں منع کرنا ہے دلیل کے ساتھ. جی، اب ہمارے سامنے دلیل بھی موجود ہے، تو اس سے ہم اپنے سامنے رکھ کے دوسروں کو اس بات کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کرنا ہے. فیشن ہے جی آگے والے سے آگے میں نے نہیں سنا فیشن میں ہی اس چیز کو دیکھا تو جس کو پہلے نہ ہو تو محبت اور شفقت سے جس کو پتا ہو تو اسے شدت سے احتساب کرنا چاہیے. جی یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ واقعی جو لوگ بالکل دین سے ان کی علمی واقفیت نہیں ہے ان کے ساتھ تو پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, لیکن علم ہے اور اس کے باوجود وہ کریں تو پھر ان کو تادیبی انداز ہونا چاہیے, ان کے ساتھ سختی ہونی چاہیے کیونکہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس کو ہم سیریس لینا چاہیے اس چیز کو. تو پھر ہم نے امہات المومنین کا رویہ دیکھا نا اس میں کہ پھر وہ بہت تادیبی ہو جاتی تھی, سختی سے بات کرتی تھی. پھر ایک چیز ہمیں جو واقعات حائضہ والے واقعات سے پتا چلا کہ بے جا چیزوں کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا. تعویذ میں تو قرآن لکھا ہوتا ہے پھر شرک کیسے, اور ہم الٹا کرتے ہیں, اللہ ہماری ہدایت فرمائے. جی تعویذ آپ نے یہ کوشچن پوچھا ہے یا لوگوں کا رویہ بتایا ہے, موسٹلی لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ قرآن لکھا ہوا تھا, لیکن آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں وہ نمبر لکھے ہوتے ہیں, وہ اس میں قرآن شران کچھ نہیں لکھا ہوتا. اور جب سورہ ناس میں یہ چیز آ گئی, سوری نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں, جی جب سورہ ناس میں یہ چیز تعویذ گنڈے کرنا اور لٹکنے والی چیز سے منع کیا گیا تو یہ شرک میں آئے گی. تو ہمارے پاس اس کی بہت بڑی دلیل یہ موجود ہے. جی آپ کبھی تعویذ کو کھول کے دیکھیں تو اس میں نا نمبرز اور اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر جو ایک یہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے, پھر ابو سلمہ کے واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز تکلیف دہ ہو بھی تو اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا ہے. اس طرح تو بہت سی نان اتھلیٹک بکس میں بھی قرآن لکھا ہوتا ہے. جب قرآن کی وہ پھر آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے نا کہ انہوں نے اس کو کس ڈیفینیشن میں دیا ہو, بعض جگہ حوالے دیے ہوتے ہیں قرآن کے لیکن ان کو غلط معنی پہنا کے کیا ہوتا ہے, تو اس لیے اگر وہ صحیح حوالے سے بات کریں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ حوالہ درست نہیں آتا اس میں یا دس ریزن از ناٹ انف کہ قرآن لکھا ہوا ہے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بے شک مجھے کال کر لیجیے گا تو اس کو ہم آرام سے ڈسکس کر لیں گے, لیکن اس وقت ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور ہمیں جس میں عمل کی بہترین باتیں ہیں کہ ہم دوسروں کو پیار سے یقین کریں, اچھے الفاظ کے ساتھ تلقین کریں. اور جی ضرور ہونی چاہیے کہ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو اس کی دلیل پتہ ہونی چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ 5 منٹ کی آپ لوگوں کی بریک ہے, اس کے بعد آپ لوگ واپس آئیں فریش ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ 5 منٹ کی بریک. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا
نسألك يا من هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن الجبار المتكبر الخالق المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المرسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنتكب العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المكسي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري غافلون
اللهم صل على صليت على إبراهيم.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی سب بریک سے واپس آ گئے کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ اتنے پیارے دو سیشن آپ لوگوں نے اٹینڈ کیے ہیں بہت ہی خوبصورت اعمال ایسے کہ فرشتے اترے پھر بعد میں نیکی کا حکم دینے میں برائی کا تو اس میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو چیز سیکھ رہے ہیں خود تو عمل انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کریں گے ذرا اتنے شوق سے اتنا ٹائم نکال کے کلاس لے رہے ہیں اس کو آگے بھی فارورڈ کریں یہ بک جیسے آپ کے پاس ابھی لنک بھی ہے آپ کو ویا ای میل مل رہا ہے تو اس کو آپ بک مل سکتی ہے ٹھیک ہے ورنہ ایسے بھی ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں نا لنک کیونکہ آج کل سب کے پاس موبائل ہے تو اس میں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھیں آپ سازی جی کے لیکچرز آپ سینڈ کر سکتے ہیں اگر ہمارے نور القرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ابھی ٹائم نہیں ہوں گی ابھی زیادہ بات نہیں کرتی کیونکہ ٹائم آلریڈی ہمارے اوپر جا چکے ہیں تین چار منٹ ابھی ہم جو ایک سیریز اسٹارٹ کی ہے شیپ اپ ود لگژریئس آف لائف ان شاء اللہ اس کے ٹو پارٹس ہم لیں گے یہ ایک گھنٹہ 28 منٹ کی ہماری ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا لانگ ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ پہ ان شاء اللہ ہم ریکیپ کریں گے ہو سکتا ہے 2-3 یا 4 منٹ اوپر ہمارا ٹائم جو ہے اس سے چلا جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی طرف سے ایک کیا کہنا چاہیے آپ کا تعاون چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم ریکیپ کریں گے میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کروں گی ان شاء اللہ کیونکہ استاد جی خود ہی ماشاء اللہ اتنا ڈیٹیل سے ہمیں بتاتے ہیں اس میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے تو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آج ہمیں اس میں کیا سکھاتے ہیں جزاکم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
بسم اللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع ملے گا جو بھی بات آپ پوچھنا چاہیں یا بتانا چاہیں ہم اس کی روشنی میں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے شروع کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا پھر تم غور نہیں کرتے، کیا پھر تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی مہلت نہیں ملتی؟ کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو اس آیت کو سن کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اس کتاب میں آپ کا ذکر ہے۔ عام طور پہ دیکھا جائے تو کسی بھی چیز میں اگر ہمارا نام آ جائے اور ذکر خیر آ جائے تو ہم گھوم گھوم کے اس کو دیکھتے ہیں اور بہانے بہانے سے دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ قرآن کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بیگانی چیز نہیں، یہ کوئی غیروں والی چیز نہیں، یہ تو تمہاری کتاب ہے۔ میں سمجھتی ہوں، اکثر سوچتی بھی ہوں کہ قرآن پاک کی وجہ تاسیس یا وجہ قرآن پاک کے نزول کی وجہ بتانے کی اگر کوئی اور ریزن نہ بھی ہوتی تو یہ ایک آیت بھی کافی تھی۔ قرآن پورے کا پورا آپ کے لیے ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں جسٹ فار یو، اونلی فار یو۔ کتنے مہنگے مہنگے کارڈز لیتے ہیں اور 6-7 ہی خریدتے ہیں اور 6-7 لوگوں کو کہتے ہیں اونلی فار یو، کتنا جھوٹ ہے۔ لیکن جو کتاب اللہ نے نازل کی، حقیقت ہے کہ اس کتاب میں ذکر تو ہر چیز کا ہے لیکن انسان کو موضوع سخن بنایا گیا۔ جیسے آپ کہہ لیجئے کسی بھی مشین کے ساتھ کوئی کیٹلاگ ہوتی ہے، تو یہاں یہ کیٹلاگ ہے قرآن کی صورت میں۔ پھر یہ کیوں کہہ دیا کہ افلا تعقلون، تم غور نہیں کرتے، تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اس کا ڈیو حق نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہا تم اس کو پڑھتے نہیں ہو، افلا تقرؤن، افلا یتلون، یہ نہیں کہا، کیونکہ ماشاءاللہ قرأت کرنے والے بھی بہت ہیں اور اس کے اوپر اس کو ثواب کے لیے پڑھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن اس کتاب پر غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اب اس سے اگلی آیتوں میں ہماری سیریز کہ ہم رمضان سے پہلے خود کو شیپ اپ کرنا چاہتے ہیں، یہ سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ الحمدللہ پہلا لیکچر جو ہوا وہ رمضان اور ایمان کے بارے میں تھا، جن ساتھیوں نے وہ مس کیا اور جو آف کورس اس میں نہیں آ سکے یا بعد میں نہیں سنا، تو چند لفظوں میں بتا دوں کہ ہم یہ دیکھ چکے کہ انسان کی اصل قیمت ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہی وہ دولت ہے جو بندے کو مضبوط کرتی ہے، اور جب ایک دفعہ اللہ کا تعلق مل جاتا ہے تو پھر انسان کے ہاتھ میں ایک ایسا کڑا آ جاتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں وہ کڑا چھوٹتا نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹوٹ سکتا ہی نہیں، کبھی کبھی چھوٹتا ہے، اور آج ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ چھوٹا ہوا ہے، الحمدللہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کتنی رحمتیں ہیں مسلمانوں پہ، تو اگر یہ پورا پکڑ لیں تو کیا ہوگا۔ پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے جب ایمان، سچا ایمان اندر آتا ہے تو انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ نظریں آتی ہیں، مشکل حالات میں اور نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم آج کے دور میں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایمان میں کمزوری کے بعد، وہ کیا ہے؟ آسائش پرستی، لگژریس لائف کا ہونا۔ مشکل کہہ دوں یا تھوڑا سا اچھا لفظ مجھے نہیں لگتا، تو عیش پسندی۔ آج ہم اس آیت، آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ جب نبی کی امت آسائش پرست ہو جاتی ہے، زندگی کو لگژریس بنانے میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دیتی ہے، تو پھر اللہ اس قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہم گو تھرو کریں گے صرف سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 10 سے 20 کو، اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی، ہوتی کیا ہے آسائش حیات، اسباب کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، اور اینڈ پہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں تو امت مسلمہ اس طرح سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے جیسے کہ دوسروں کو بھاگنا چاہیے تھا۔ کافر بھاگے تو بات سمجھ آتی ہے، نان بلیور بھاگے، اس کو دنیا کا کریز ہے، سمجھ آتی ہے، کیونکہ جن کے پاس صرف اس دنیا میں ہے ان کو تو لینا چاہیے۔ لیکن وہ انسان، وہ مسلمان کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات دنیا، یہ 4 دن کی دنیا ہے اور واللہ عندہ خیر، اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر ہے، اس کو بھی دوسروں کے طرح سے اسی در زندگی میں دوڑتے دیکھنا، یہ بات کچھ عقل میں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اگلی آیات میں ایک منظر کھینچا ہے، ذرا تصور میں لائیے گا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں، کیا تھی؟ کانت ظالمتن، وہ ظالم تھی. کیا ظلم تھا ان کا؟ شرک بھی ہو سکتا، کیونکہ سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. کہہ لیجئے کہ ظلم اکبر کیا ہے؟ شرک. اور ظلم سے مراد ہر گناہ بھی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ان بستیوں نے شرک بھی کیا اور ظلم بھی کیا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد ایک دوسری ہی قوم کو کھڑا کر دیا، یعنی پہلوں کو مٹا دیا اور ان کی جگہ پہ دوسرے آ گئے. ہوا کیا؟ ذرا منظر سامنے لائیے گا، منظر ذہن میں لائیے گا. فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب. احس یا خص، محسوس کرنا، دیکھنا کہہ لیجئے، یعنی جب ان کو فیل ہوا کہ یہ سب کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا. اذا ہم منہا یرکزون، پھر اچانک وہ وہاں سے بھاگنے لگے، یعنی جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے. کوئی زلزلے کا منظر ذہن میں ہے؟ کوئی سیلاب. فلما احسوا باسنا، پھر جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو. اذا ہم منہا یرکزون، پھر وہ وہاں سے بھاگنے لگے. رکزون، ایڑ لگا کے بھاگنا. فرشتوں نے کہا ہوگا یا کسی اور نے کہا، لا ترکزو، مت بھاگو، ورجیو، لوٹ جاؤ، الا ما اترفتم فیہ، اسی کی طرف جس میں تم آسائش دیے گئے تھے، جس جگہ تم لگژریس لائف گزار رہے تھے، واپس جاؤ ادھر. ومساکنکم، اور اپنے ان گھروں میں. کیوں؟ لعلکم تسالون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. جب زلزلے میں گھر گرتے ہیں اور جب سونامی آتی ہے اور بنیادوں سے گھر اکھڑتے ہیں تو کوئی ان گھروں میں نہیں رہتا. اس وقت کوئی اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا. حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے نیپال کا ایک زلزلہ آیا، پھر اس کے بعد ایک اور آیا، نیپال میں ایک دو زلزلہ آیا، اس کی ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا. پہلی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ عذاب تھا یا کیا تھا. جب بھی اللہ کے حکم سے کہیں بھی کوئی معاملہ ہو ہمیں خاموش رہنا چاہیے. عبرت لے لیجئے، مومن کی نگاہ عبرت کی ہوتی ہے. یہ کہہ دینا اللہ کی پکڑ ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے جھنجھوڑا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جھنجھوڑا، وہ تو کبھی بھی جھنجھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ بتانا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ نبی کا کام ہوتا ہے اور نبوت کا سلسلہ تمام ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. بس تصور میں لے آئیے، ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے حواس باختہ انسان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب پکڑ آتی ہے تو پھر ان گھروں میں کیوں نہیں رہتے جہاں تم مزے سے جی رہے تھے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، ہم ہی ظالم تھے. یعنی جب تکلیف آتی ہے تو آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور انسان اعتراف گناہ کرتا ہے. فما زالت تلک دعواہم، اور پس نہیں تھی اس کے سوا کوئی اور ان کی پکار، یعنی جو چیخو پکار تھی زبان پہ ان کے وہ یہی تھی کہ یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم پر، ہم ظالم تھے. حتی جعلناہم حسیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی گھاس اور بجھتے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا، یعنی زندگی کا جو ایک ہلکا سا شائبہ ان میں تھا نا وہ بھی مٹ گیا. سسک سسک کے جان دی ہوگی، کتنی مشکل سے وہ دنیا سے گئے ہوں گے، یعنی اس وقت ان کی حالت ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے مقصد کو نہیں سمجھا. تو اگلی آیت میں فرمایا وما خلقنا السما والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے بن کر، یعنی دس لائف از ناٹ اے گیم، اللہ نے کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں کھیلا اس دنیا میں کہ تمہیں کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، سب جی رہے ہیں مر رہے ہیں اور اس کے بعد چلے جائیں گے، ایسا تو بالکل نہیں ہے. ہاں لو رتنا نتخذ لہون، اگر ہم چاہتے کہ ہم کچھ کھیل کھیلتے تو لتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس ہی کھیل لیتے. یہ زمین کی بسات بچھانے کی کیا ضرورت تھی، یہ دنیا کو بنانا سنوارنا، ہم آسمانوں پہ یہ کھیل کھیل لیتے. ان کنا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہوتے، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، تو پھر کیا ہے پرپز آف لائف، مقصد حیات کیا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، بس مارتے ہیں ہم حق کو باطل پر، یعنی باطل پر ہم حق کی چوٹ مارتے ہیں, فید مغوہو, پھر اس کا دماغ نکال دیتی ہے, جس طرح آپ کہہ لیجئے کہ اس کا بھیجا نکال دیتی ہے. فَإِذَا هُوَ زَاحِق, پھر وہ باطل تو چلے ہی جاتا ہے, وہ تو جانے والا ہے. یعنی اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ حق اور باطل کی جنگ ہو اور باطل چلا جائے, حق اس کی جگہ آ جائے. اسی طرح کے الفاظ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ تھے, قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو گویا کہ اس دنیا میں اصل جو کام تھا حق کو غالب کرنا تھا. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. تین دفعہ یہ آیت قرآن پاک میں تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے, کہ اس نے اپنے نبی کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو, چاہے کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کو یہ بات بری بھی لگے. تو زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس دنیا میں اللہ کا دین پھیلے. جب اس کی جگہ باطل نے لے لی تو اللہ نے اس باطل کو مٹانے کے لیے کوئی آسمانی آفت بھیجی. فَإِذَا هُوَ زَاحِق, ایسے تمام دل دماغ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سروں کو جو اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ ان کی گردنیں اڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہیں. وَلَكُمُ الْوَيْلُ, اور تمہارے لیے تو خرابی ہے. مِمَّا تَصِفُونَ, اس میں سے جو تم بیان کرتے ہو. یہ چند آیات دل کو بوجھل کر دیتی ہیں, اداس کرنے والی آتے ہیں, یقین کریں. لیکن حقیقت ہے کہ جب لوگ اللہ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت مسلمہ کو ایک ناسور جو چپکا ہوا ہے وہ مادہ پرستی کا ہے. اللہ نے دنیا بھی دی, اللہ نے آخرت بھی دینی ہے, دونوں اس کے پاس ہے. رب بناتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنا, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے. بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا نہ لو, بھوکے مرو, پاکوں سے رہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میری اولادوں کو پھلوں میں سے رزق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو لہٰذا آئیے ذرا تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں کیسے جیے, اور جب مسلمان اس غلبہ حق کا کام چھوڑ کر, یہ ہائی لائٹ کر لیں, یہ لکھ لیں, جب مسلمان امت حق کے غلبے کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کے لیے جینے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسے حالات طاری کر دیتے ہیں جیسے آج ہمارے سامنے موجود ہیں. تو آج ہم بات کریں گے آسائش حیات, انگلش میں کہہ لیجیے تو لگژریس لائف کیا ہوتی ہے, ابھی ہم سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہم سب اپنے اندر ایک کرائیٹیرین خود ہی پاتے ہیں کہ میری زندگی نیڈس پہ ہے کہ وانٹس پہ ہے, اور میری نیڈس اور میری وانٹس حلال سے پوری ہوتی ہیں کہ حرام سے. خود سے چند سوال کر لیں, کیا میں دنیا کی کوئی نعمت پاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتی ہوں کہ یہ مجھے صرف اور صرف حلال سے چاہیے؟ اب نعمت میں وہ بہت ساری نعمتیں جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے, پھر زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس لفظ کے لیے کہ جو لوگ بہت زیادہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ترف آیا ہے. ابھی نایات میں بھی آپ لفظ سن رہے تھے, ورج یو علاما اترفتم. تو اترفتم کا لفظ جو ہے نا تارافا سے ہے. ترکن کہتے ہیں نعمتوں میں وسعت اور آسائش زندگی, پرآسائش زندگی, بہت سہولتوں والی زندگی. عرب لوگ کہتے ہیں اطرف فلان فہو مترکن, فلان انسان عیش پرست ہے, یعنی اس پر زندگی آسان ہے اور وہ نعمتوں میں پل رہا. قرآن پاک میں یہ لفظ بہت مختلف جگہ استعمال ہوا, چند نمبر نوٹ کیجئے گا. سورۃ مومنون آیت 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوشحالی دی. سورۃ ہود آیت 116 میں آتا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ, ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے. اسی طرح سورت مومنون آیت 64 میں آتا ہے اخذنا مترفیہم، پھر ہم نے ان کے آسودہ خال لوگوں کو پکڑ لیا. ساری آیتوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ کیا کہ جب اللہ دنیا کی نعمتیں بڑھاتا ہے تو سرکشی آنے لگتی. سورۃ فجر آیت 15 میں ہم پڑھتے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو عزت دیتا ہے اور آزماتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے بہت عزت دی مجھے. تھوڑی سی مشکل باتیں کریں گے لیکن اس میں بہت ساری خیر ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہاٹ ہے. میں بولوں گی نا تو آپ اس کو میرے خیالات سمجھیں گے، کیونکہ یہ موضوع چبھتا ہے. آپ لوگوں کو نماز پہ بات کریں لوگ سن لیتے ہیں، آپ روزے کے فضائل بیان کریں خوشی سے سنتے ہیں، آپ لوگوں کو 125,000 بار درود پڑھنے کی بات کریں پڑھیں گے، ہر سال حج اور عمرہ کرنے کی بات کریں وہ کریں گے، لیکن جو ہی لائف سٹائل پہ بات ہوتی ہے، طرز زندگی پہ بات ہوتی ہے تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والے مکی دور کے جو لوگ تھے ان کا مسئلہ کیا تھا؟ یہی تو تھا، مکہ کے سردار، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے، وہ اس دولت کے نشے میں چور تھے کہ ہم سرداروں کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے انسان کو کیا نبوت مل گئی. تو یاد رکھیے، مدینہ میں اگر یہود نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا تو اس کے پیچھے بھی یہی مترف ہونا تھا. مکہ والوں کی بات، مکہ والوں کا جھگڑا نبی کے کلام سے تھا کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، اور مدینہ والوں کی لڑائی نبی سے تھی. یعنی آپ کہہ لیجئے مکہ والوں کو نبی کا پیغام اچھا نہیں لگا، حالانکہ نبی پہ جان چھڑکتے تھے. مدینہ والوں کا مسئلہ کیا تھا؟ کلام ان کو سیم لگتا تھا، تو رات میں وہی باتیں تھیں یوں ہی ادھر تھی، لیکن ان کا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا. نتیجہ برابر ہے، نہ ان کو ہدایت ملی نہ ان کو ملی. یاد رکھے، آج بھی جو بندہ ہدایت کو لوگوں کے نام سے جوڑ دے گا نا، وہ پھر خیر سے محروم ہو جائے گا، وہ ایک نٹ شیل میں بند ہوگا. اس کو بس وہ ہدایت چاہیے جو اس کے من پسند شخص کی زبان سے ہو. اور یہ سوچ لینا کہ ہدایت بس ایک ہی شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہے تو ایسا بندہ اللہ کی نعمت کو محدود کر دیتا ہے. لیکن ہر دور میں یہی ہوا، نبیوں کی سچی دعوت پر تنقید کرنے والے کسی بھی معاشرے کے خوشحال لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی. اور مترف ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ اعتدال کی حد سے بڑھ جانا، اور آگے جانا اور جانا، لہو اور لعب میں پڑ جانا. اللہ تعالیٰ نے یہ شغل کافروں کا بتایا. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ زندگی کو لگژریس کرتے کرتے حلال کی حدوں سے گزر کر حرام میں پہنچ جانا یہ ایک مومن کا کام نہیں ہو سکتا. کہ جب سچا ایمان آتا ہے نا تو حلال سے ملے تو بسم اللہ، نہیں ملتا تو ہم نہ لے کر لینے سے زیادہ خوش ہیں. اور اگر سچا ایمان نہ ہو تو انسان چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہوئے گھبرانے لگتا ہے. تو جب ایمان سچا ہوتا ہے نا تو دولت کچھ نقصان نہیں دیتی. حضرت ابو بکر صدیق کتنے امیر، عبد الرحمن بن عوف کتنے امیر، عثمان غنی کتنے امیر، ان کی کہانیاں سنیں. آج میری اور آپ کی دولت تو ہے ہی نہیں، سونے کے ٹکڑے چھوڑ چھوڑ کے دنیا سے گئے، کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے سونا بانٹا جاتا تھا ان کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا، بڑی دولت ہے آپ کے پاس، یہ کہاں سے آتی ہے؟ اور جو ساتھی سیرت اور حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سن چکے ہیں وہ ان کی کہانی یاد کرتے ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو تن کے کپڑے بھی برے نہیں تھے، سب لوگوں نے لے لیا، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی مجھے بازار کا راستہ بتائیں. اور صبح گئے اور کچھ چیزیں بھاؤ تو کر کے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لی، اور شام کو کچھ پیسے لے کر آ گئے. چند سالوں میں مدینہ کے رئیس لوگوں میں آ گئے. جس کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے وہ پیسہ کما لیتا ہے. کئی دفعہ آپ کی زندگیوں میں بینک کرپسیز آئی ہوں گی، اللہ پھر دے دیتا ہے. عبد الرحمن بن عوف، اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ اتنی دولت کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگے جب تم نے یہ سوال پوچھا ہے نا تو چار اور لوگوں کو بلا لو، سب کے سامنے جواب دیتا ہوں. اور یہ بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بات سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے، ایک کو دو کو ملنی ہے تو باقیوں کو ملے. خیر جب سب آ گئے تو کہنے لگے کہ میرے بھائی، میری دولت کا پہلا راز کیا ہے؟ کہ میں نے سورۃ نور کی آیت، رجال اللہ تلہیہم، وہ لوگ جن کو نہیں غافل کرتی ان کی تجارت اور ان کی سوداگری اللہ کی یاد سے، میں نے اس آیت کو اپنا شعار بنایا ہوا. میں نے آج تک اپنے کاروبار کے لیے نماز نہیں چھوڑی، اچھا ماشاء اللہ. کا اور دوسرا راز کا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کاروبار میں جھوٹ نہیں بولا, کیونکہ مجھے پتا کہ جھوٹ میں برکت نہیں ہے, خیر نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے مال کمانے میں کبھی ہرس نہیں رکھی. جتنا نفع ملے جو کسٹمر آتا ہے بسم اللہ کر کے اس کو دے دیتا ہوں. حتیٰ کہ کہا کہ ایک دفعہ میں نے 1000 اونٹ خریدے. جب میں نے خریدے تو میرے پاس جو بولی آئی وہ اتنی ہی تھی جتنے کی میں نے خریدے, یعنی مجھے اس میں کوئی نفع نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس کا فائدہ ہو جائے گا, میرا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں اتنی قیمت پہ دیتا ہوں, بس ایک چیز ہے کہ ہر اونٹ کی رسی میں اتار لوں گا, کیونکہ اونٹ کی رسی بھی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے. اس نے کہا اتار لو. کہتا ہے دیکھو میں نے اس کو اسی قیمت پہ دیا, وہ 1000 رسیاں میرے ہاتھ میں آ گئی, ہر رسی ایک ایک درہم کی بکی, مجھے پھر 1000 درہم کا فائدہ ہو گیا. یاد رکھیے رزق حلال اور کثرت یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ ہمارا مس کنسپشن ہے کہ کھائیں گے کہاں سے اگر حلال میں. لوگ کہتے ہیں حلال ہے چلو پھر گزارا ہی ہوگا, حرام ہے پھر. آج کا کون سا دور ہے ایمانداری کا, آج کیسے کیسے. تو پہلی بات یاد رکھیے کہ دولت کا ہونا یا نہ ہونا یہ صرف مومن یا کافر کے لیے نہیں ہے. فرق کیا ہے کہ عیش پرستی ظالموں اور کافروں کا شعار ہے. سورت ہود کی آیت 116 ہے, وَتَّبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے. کیا مطلب کہ جتنی اللہ دولت دیتا اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتے. پھر دوسری بات یاد رکھیے کہ جو زندگی کی عیش میں پڑ جائے گا یہ آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنے گی. سورت مریم آیت 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, فخلف من بعدہم خلف اداء الصلاۃ وتبع الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے ایسے نالائق قسم کے جانشین پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے, اور ان قریب وہ گمراہی کو ملیں گے. اس آیت کی تفسیر میں کعب الاحیار کہتے ہیں, اللہ کی قسم اس میں منافقوں کی یہ صفات ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو شراب نوش ہیں, جو تارک صلات ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, گٹے کھیلنے والے, اور فجر اور عشاء کی نمازوں سے سو جانے والے, کام پر جانے میں تاخیر کرنے والے, اور نماز جمعہ کو ترک کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے برے جانشین کہا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہی ساتھ چلتی ہیں. پھر یاد رکھیے کہ عیش پرستی سے دنیا میں بھی ہلاکت ہوتی ہے. ظاہر یہ لگتا ہے کہ دنیا میں دولت کی ریل پیل ہو گئی, بہت فائدہ ہوگا, بہت اچھا ہے, لیکن ابھی سورت انبیاء کی آیت 11-13 میں ہم نے پڑھ لیا کہ دولت ملی لیکن اللہ کی پکڑ ہو گئی. پھر عیش پرستی اس لحاظ سے بھی بری ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ یہ دوسروں کو بھی ڈبوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ خود تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس کی دلیل نوٹ کیجئے گا, سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 16 ہے, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں, پھر وہ اس میں حکم نہیں مانتے تو اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے, پھر اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے اس طرح برباد کر دیتے ہیں, بری طرح برباد کرنا. تو بات کیا سمجھ آئی کہ جب کوئی کسی جگہ پہ ایسے کام پھیل جاتے ہیں نا تو اس کے نقصانات صرف آپ کی اپنی ذات پہ نہیں ہوتے, دوسروں کو بھی ملتے ہیں. پھر اسی طرح ایک پانچواں نقصان ہے عیش پرست زندگی بسر کرنے کا, اور وہ کہہ کہ اس کی وجہ سے نیکیوں سے بندہ دور ہونے لگتا ہے. اس پہ تو اللہ نے بڑی گہری تنقید کی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 81 میں, فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے, اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں, اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو تو کہہ دو کل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ تو زیادہ شدید ہے, لو کانوا یفقہون. کاش وہ جانتے, جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے, غزوہ تبوک کا وقت ہے, کیسے کھڑی فصلیں تیار تھی, کس طرح پورے سال کی فصل سامنے تھی, لیکن جب کہا تو سچے ایمان والے اٹھ پڑے. پچھلے سیشن کو یاد کر لیں, سچا ایمان ہوتا ہے تو بات ماننا مشکل نہیں لگتا. اور جو بےچارے دنیا پرست تھے وہ کہنے لگے نانا اتنی گرمی میں تو ہم نہیں جائیں گے, کھڑی فصلیں تیار ہیں, تو اللہ نے جہنم کی آگ یاد دلائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کام پر پھر خوش ہوتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیے کبھی اگر زندگی میں نیکی کا کوئی موقع مجھ سے چھن جائے مثال ہے کہا جائے کچھ یہ کام کرو پھر کہا جائے چلے آپ نہ کریں کوئی اور کر لے تو خوش ہوتی ہوں کہ ناراض ہم کہتے چلو جان چھوٹی کسی اور کو ذمہ داری دے دی یہ کوئی اور ہی کر لے گا چلو میں نے سارے کام ضروری ہے میں کروں آج اگر آپ 10 کام دین کے کرتے ہیں نا آنے والے دنوں میں اس میں سے 2 کسی اور کو مل جائیں تو ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ کا ہاتھ بٹا لیکن سوچ کی بات یہ ہونی چاہیے کہ میرے حصے کی نیکی کسی اور پہ کیوں چلی گئی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پھر نیکیوں سے دور کرتی ہیں آپ دیکھیے کہ جو بندہ کم مصروف ہوتا ہے کم پیسہ کاروبار ذرا وسیع نہیں ہے اتنا تو ہو سکتا ہے 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھے پھر آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھتی ہیں تو مسجد کی نمازیں چھٹ کے چلو گھر میں وقت پہ پڑھ لیا اور 2-4 میٹنگز بڑھی تو پھر کیا ہوا پھر وہ نمازیں بھی لیٹ ہونے لگی اور پھر وہ اس پہ کیا کہتے ہیں بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں نا ہم رزق حلال کماتے ہیں ہماری نماز یہی ہے آج امت مسلمہ کا حال کیا کیا آپ کو یہ ساری باتیں سنتے ہو کوئی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہم کن کی باتیں کر رہے ہیں آج بھی پاکستان جیسا ملک جو مسلم ملک جو اسلام کے نام پہ قائم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہاں بھی 90% کے اراؤنڈ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ جمعے کی پڑھتے ہیں اور مسجد کی جماعت کی نماز پڑھنے والے آج صرف 2-3% لوگ ہیں الا ماشاء اللہ آپ خود انگلیوں پہ گن لیجئے اپنے خاندان کے 100 مردوں کو سامنے رکھے اور پھر دیکھے کہ نماز کے وقت میں کس کو فکر لگ جاتی ہے جیسے لوگوں کو ایئرپورٹ پہنچنے کی فکر لگتی ہے کہ میرا جہاز نہ مس ہو جائے اس طرح وہ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں گرمی سردی دھوپ بارش برف پہ چلنا گرمی سردی ان کو کچھ نہیں ستاتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا کام ہے لیکن مصروفیات کے نام پہ بعض سب ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے سورت فجر آیت 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ جب اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے کہتا ہے دیکھا نا میں ڈیزرو کرتا تھا مجھے دیا اور جب نعمت جاتی ہے تو دکھی ہونے لگتا ہے یاد رکھیے آپ اور میں امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں آج امت مسلمہ کے حالات دیکھیں تو رونا آتا ہے جو گولی چلتی ہے اس کے اندر نام مسلمانوں کا نکلتا ہے کوئی جہاز اغوا ہو جائے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ کسی مسلمان نے نہ کیا کسی بھی جگہ آپ دیکھیے مسلمان کی عزت دکھتی آپ کہتے ہیں یہ بس سب غیروں کی سازشیں ہیں یہ غیروں کی سازشیں نہیں ہے یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے کی سزا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات آپ کے سامنے رکھوں گی جس میں آپ نے اپنی امت کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ دیکھو تم اس دنیا میں جب پڑ جاؤ گے اور جب تمہاری زندگیوں کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ تم دنیا بناؤ دنیا کماؤ گایوں کی دمیں تم اپنے ہاتھوں میں لے لو گے کوڑے تھام لو گے تمہاری عورتیں وہ کپڑے پہنیں گی جن کو پہن کر جسم بھی نہ پورا چھپے تو پھر انتظار کرنا اللہ تمہارے دشمنوں کو تم پر غالب کرے گا اور وہ آ کر تمہیں ماریں گے کیا آج مسلمانوں پہ یہ حالات نہیں ہیں ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی منبر پر سوار ہوئے اور آپ نے ہم سب کو کہا کانشس کیا یعنی آپ کو متوجہ کیا پھر آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تم لوگوں کے بارے میں دنیا کی زیب و زینت سے ڈرتا ہوں کہ اس کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے دیکھیے آج امت مسلمہ کہتی ہے کھائیں گے کیا یہی خوف ہے نا جن کے پاس زیادہ ہے نا کھانے کو وہ زیادہ ہی ڈرتے ہیں جن کا کام کروڑوں میں ان کو غم بھی یہ ہے کہ اب کروڑوں میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو اب بس ہماری نسلیں تو ٹوٹ جائیں گی آج بھی وہ جو دہاڑی دار ایک بےچارا مزدور ہے وہ خوشی سے سوتا ہوگا لیکن ایک سیٹھ لکھ پتی اس غم میں سو رہا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کدھر گیا اور سونا اوپر چلا گیا اور شیئرز گر گئے وہ شیئرز کے ساتھ اوپر نیچے ہو کے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں وجہ کیا بھروسہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ اور نائب بنانے والا ہے بس وہ دیکھے گا تم اعمال کیسے کرتے ہو آج بھی دنیا کا امیر ترین شخص اگر ایک دو ہیں تو اس میں مسلمان کا نام ملے گا آج بھی دنیا میں امیر ترین ملکوں کی صف میں مسلمان ملک ہیں نیچرل ریسورسز جس میں آپ آئل اور سونے اور چاندی اور ڈائمنڈز کو دیکھیے مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہمارا خیال غلط ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہوتی اللہ دیتا ہے ہاں یہ بات ہے ایک جملہ بولوں گی شعور سے آپ بھی سن کے لکھ لیں تو شاید اس بات کی تصدیق کریں مومن کے پاس دولت ہوتی ہے نظر نہیں آتی کیونکہ صدقہ بھی دے گا تو چھپا کے دیتا ہے کبھی سامنے دے بھی دیتا ہے تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے ادروائز اس کو نہیں دکھتا مومن کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے کافر کے پاس ہوتا کوئی نہیں لیکن اوپر سے ایک پردہ ہے کہ دولت بہت ہے آج قرضوں میں جکڑی ہوئی نسلوں کو دیکھ لیجئے، گھر آپ کے نام ہے پر وہ کتنا آپ کا ہے، ہر چیز تو قسطوں پہ اور سود پہ اور انٹرسٹ پہ اور لونز پہ ہے. آپ کوئی مرتا ہے تو کوئی وراثت تھوڑی چھوڑتا ہے، وہ تو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ قرضے کے بوجھ چھوڑ کے جاتا ہے. آج بھی یہ مت مشہور ہے کہ پورا ہفتہ جو کماتے ہیں وہ ویکینڈ پہ جا کے اڑاتے ہیں. آج بھی جتنے بڑے بڑے گھر مسلمانوں کے اور جتنی جائیدادیں اور سونا چاندی ہمارے غریب ملکوں میں ہے، اتنا تو بےچارے امیر ملکوں میں رہنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے. فرق کیا کہ کافر شو پرست ہوتا ہے، پمپ اینڈ شو اینڈ گلیمر، برانڈیڈ کپڑے، موٹا نیا، یہ وہ، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو دنیا میں لگاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن اندر اس کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتا کہ مسلمان جو تھے وہ کس چیز پہ اپنی زندگیاں لگا دیتے تھے؟ علم حاصل کرنے. جابر کا نام آپ نے سنا ہوگا، صرف ایک حدیث سننے کے لیے کتنا سفر کیا اور ایک اونٹ خریدا. کیا عقل نہیں تھی ان میں، کیا ان میں سمجھ نہیں تھی، سب کچھ تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس میں ملے گا کیا. اس کے برعکس کافر ساری زندگی اسی طرح سے آتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ زیب و زینت سے منع کرتے تھے، پھر کسی نے آپ ایک صحابی سے پوچھا آپ ننگے پیوں کیوں چلتے ہیں، کہ ہمارے نبی نے کہا کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو، یعنی کبھی اچھا پہنو کبھی ہلکا پہنو، کبھی جوتے اچھے پہن لو کبھی ایسے بھی پہنو. کیوں؟ کہ اس سے انسان کے اندر اکڑ نہیں آتی، انسان چھوٹا بن کے جیتا ہے. چند باتیں ہم سب کو اپنے سامنے رکھنی ہے دنیا کے مال کے بارے میں تاکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہو. دیکھیے رمضان کے روزے تو ہم رکھ لیں گے انشاءاللہ، اور اگر روزے رکھنے کے دوران بھی مال ہی کا غم لگا رہا اور نمازیں نہ پڑی صرف اس لیے کہ دکان بند کی تو گاہک چلا جائے گا، تو وہ روزے زیادہ فائدہ نہیں دیں گے. پہلی بات یاد رکھیے کہ نعمتیں امتحان اور آزمائش کے لیے ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا 35 میں فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، انہوں نے کہا کہ ہمیں مال اور اولاد کی کثرت دی گئی اور ہمیں تو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا. یہ کافروں کا خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کی دولت مل گئی ہے اب اللہ کے ہاں بھی ہمارا بہت مقام ہوگا. مومن دولت کو بھی آزمائش سمجھتا ہے اور غربت کو بھی آزمائش سمجھتا ہے. دیکھیں ہمارا دین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، آدھا دین صبر تو آدھا دین شکر، نہ ملے تو صبر، مل جائے تو شکر. کافر کو ان دو چیزوں کی توفیق نہیں ہوتی. یہاں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ جہاں بھی لفظ کافر بولوں گی نا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ کفر کے کئی شیڈ ہیں. جیسے بلیک سے وائٹ ایک دم نہیں ہوتا نا، اسی طرح وائٹ سے بلیک کے بیچ میں گرے شیڈ ہوتا ہے. تو مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. مومن کیسے کافر ہوتا ہے؟ نہ شکر نہ قدر، اس کو نعمت بنایا، اس کو دنیا کے بعد آخرت کی امیدیں دلائیں، لیکن انسان اس کی فکر نہیں کرتا، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ اگر آپ نے قرآن پاک میں نعمتوں کی اصل کیا پڑھنا، سے میں چند نمبر بولوں گی صرف آیتوں کے ٹائم کو بچانے لیے کیونکہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم چند پریکٹیکل چیزوں کو بھی رکھ سکیں سامنے تاکہ یہ دیکھیں کیا میں مطرب ہوں کہ نہیں، کیا مجھے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں میں ان کے ساتھ ٹھیک معاملہ کر رہی ہوں یا میں اس کو بگاڑ رہی ہوں. تو نعمتوں کو اصل میں لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. سورت سبا 37 کو نوٹ کر لیجئے، سورت مدثر آیت 11 سے 16، سورت مومنون 55 اینڈ 56، سورت توبہ 85 پھر 55، آل عمران 178 اور سورت قلم آیت 44. ان سب آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں. جب نعمت آئے تو سمجھیں کہ آزمائش آئے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، کسی کے گھر اللہ تعالیٰ بیٹا دے اور لوگ اس کے گھر جائیں اور کیا کہیں، اللہ آپ کو اس آزمائش میں پورا اتارے، تو کیا کریں گے آگے سے؟ میرا خیال ہے وہ آپ کا ساری پھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے تمہیں خوشی نہیں ہوئی. لیکن یاد رکھیے ایک جملہ اکثر بولتی ہوں کہ ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ، آپ کا میرا ہر بچہ میرے امتحان کا ایک پرچہ، اور ہر پرچے میں پاس نہیں ہوں گے تو آگے جانا ممکن نہیں. سارے سبجیکٹس کلیئر کریں تو اگلے درجے میں جاتے ہیں نا. کسی ماں کی بات بڑی اچھی لگی مجھے، مائیں سچ بولتی ہیں، کہنے لگی کہ میں نے اللہ سے جو مانگا ہے وہ اللہ دیتا ہے، بس میرے سے ایک غلطی ہو گئی. میں نے کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگی میں عمرے پہ گئی تو میں نے اللہ سے کہا اللہ میرے دو میں سے ایک بیٹے کو اپنے دین کے لیے چن لے. ہم نے بھی سوچا ہوا نا کہ جب بہت ساری دنیا ہے تو وہ تھوڑی سی آخرت بھی بن جائے، تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتی ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا حافظ بن گیا اور اس میں بڑا دین کا شوق ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتی دوسرے کی توجہ نہیں ہے. تو میں نے تو غلطی کی. تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا مکہ میں گئی تو اللہ نے دیا, پھر مانگ لے. اب اللہ سے کہ اللہ میرے دوسرے کو بھی ہدایت دے دے. دے سکتا ہے. ہم بعض دفعہ حج اور عمرے اور رمضان اور ان چیزوں کے ساتھ دعاؤں کو لگا دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ ہر بچے کے دل میں اس دنیا کی حقیقت ڈالنا یہ ماں کا فرض ہے. آج جو طرز زندگی دنیا میں چل رہا ہے, جو بھاگ اور دوڑ ہے, باپ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور مائیں اکثر وقت خرچ کرتی رہتی ہیں اور اجاڑتی رہتی ہیں. اب بچہ اپنی دو آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا ہے. اب مجھے آپ بتائیے, کیا وہ حافظ بنے گا, عالم بنے گا, زاہد بنے گا, ابو ذر غفاری جیسا اس کا دل ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو جو سکھانا چاہتے ہیں ان کو بولے نہیں, کر کے دکھا. کیسے؟ کسی نے کہا کہ میرے بچے میری سنتے ہی نہیں. اس نے کہا ڈونٹ وری, اگر تمہارے بچے تمہاری سنتے نہیں ہیں نا, لیکن وہ تمہیں دیکھ ضرور رہے ہیں. ہر بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, سنتے کم ہے. آپ غیر محسوس طریقے سے اپنے بچوں کو اس دنیا کی محبت پلا رہے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ابا جی صبح جاتے ہیں اور رات تک گھر ہی نہیں آتے, اور اگر کبھی بچہ بھی شوق میں ساتھ چلا جائے تو کتنی نمازیں فوت ہوئی, ابا جی پیسوں سے پیسے جمع کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, اس کو پتا چل گیا اللہ بڑا نہیں ہے, ڈالر بڑا. اور اماں جی گھر صاف کرتی اور سجاتی اور چمکاتی رہتی ہیں, نمازوں پہ نمازیں پڑھتی, ان کو پتا چل گیا یہ گھر ہی اصل میں اکبر ہے, یہ میرا رب تو اکبر نہیں ہے. اور جتنا زیادہ دنیا کی دولت مل جاتی ہے نا, آخرت کی نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ایک حدیث کا خلاصہ بھی ہے, جس نے اپنی دنیا بنائی اس کی آخرت ضرور بگڑے گی. سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیسے ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو یوں سوچئے کہ یہ ٹیبل اگر خالی ہے تو میں اس پہ چیزیں رکھتی جاؤں گی, جتنی چیزیں اس پہ رکھتی جاؤں گی کچھ اور رکھنے کی جگہ کم ہوگی نا. تو دل تو ایک ہی ہے, چھوٹا سا برتن. اس کے اندر جب دنیا بھر جاتی ہے, دنیا بھر جاتی ہے تو پھر آخرت کی محبت کم ہوتی ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو چیک کریں. یاد رکھیے کہ آخرت کے میدان میں جی ان یوزل قسم کے معاملے ہوں گے. کسی کا قول ہے کہ کچھ لوگ روز قیامت ایسے بھی ہوں گے کہ جو دنیا میں کی گئی بہت ساری اپنی نیکیاں نہیں دیکھیں گے, پریشان ہو جائیں گے کدھر گیا, کدھر گئی ہماری نیکیاں. تو ان کو کہا جائے گا, ہاں تم اپنی دنیا میں ان نعمتوں کے بدلے میں عیش کر چکے. سورۃ الاحقاف آیت 20 میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. یہ جو دنیا میں کافروں کو عیش اور آرام اور صحت اور عافیت ملتی ہے نا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی نیکیاں یا کچھ اچھے کام. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو موج مستی دے دیتا ہے. ایک روایت سناتی ہوں, میرا تو دل ہل گیا تھا پڑھ کے. حضرت جابر کی روایت ہے, حضرت عمر خطاب کو دیکھا, میں نے ہاتھ میں گوشت لٹکایا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا, جابر یہ کیا چیز ہے؟ یعنی آپ امیجن کیجئے کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے اور کھا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا, جابر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا, یہ گوشت ہے جو میں نے ایک درہم میں اپنی بیویوں کے لیے خریدا. ان کو شوق ہے کہ میں گوشت خریدوں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز کا شوق رکھتا ہے پھر اس کو کر گزرتا ہے, تو جو اپنے پیٹ اور یعنی اپنے پیٹ کو اپنے چچا زاد اور پڑوسی کے لیے سمیٹ لے, تم اس آیت سے کتنے دور ہوگے. کیا سمجھ آئی بات؟ کہ جب دنیا میں عیش پرستی کی زندگی ہوتی ہے نا, تو اس کے بدلے میں کسی نہ کسی کا حق مارا جاتا. آج بھی دیکھیے, جو جتنا کماتے ہیں وہ اتنا کہتے ہیں حالات اچھے نہیں, رشتے داروں کو دیتے تھے, اب اکانومی ڈوب گئی, اب ڈالر ڈوب گیا, اب یہ ہو گیا, اب سونے کا ریٹ نہیں رہا, اب بینک رپسی ہوگی, اور ساری چوٹ پڑے گی تو ان غریب رشتے داروں کو دینے پہ پڑے گی جو کہ دنیا میں پہلے دیتے تھے, اب دینے کا حوصلہ نہیں رہا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, مجھے حضرت عمر نے دیکھا. کس نے کس کو دیکھا؟ عمر نے جابر کو دیکھا. میں نے ہاتھ میں گوشت لٹکایا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا, جابر یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا, یہ گوشت ہے جو میں نے ایک درہم میں اپنی بیویوں کے لیے خریدا ہے, انہیں اس کا بہت شوق ہے. تو انہوں نے فرمایا, کیا تم میں کوئی انسان جب بھی کسی چیز کا شوق رکھتا ہے پھر اسے کر گزرتا ہے؟ یعنی جو چاہو وہ تم کر لو, ہو جاتا ایسا؟ تو کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے پیٹ کو اپنے چچا زاد اور پڑوسی کے لیے سمیٹ لے؟ یعنی جو پیسے تم نے اپنے پیٹ میں گوشت بھرنے کے لیے رکھے تھے, اس کو اگر اپنے چچا کے بیٹے کو دے دیتے, اپنے ہمسائے میں ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں آج سبزی بھی نہ ہو, تو تو تم اس کو دے دو تو کیا یہ زیادہ فائدہ نہ ہوتا؟ اور پھر کہتے ہیں تم آج اس آیت سے کتنے دور ہو گئے ہو کہ اذہب تم تیجیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی میں ان پاکیزہ چیزوں کے مزے لے چکے. حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے عمر کی یہ بات سنی میں نے کہا کاش آج میرا سامنا عمر سے ہوتا ہی نہ. اب آپ سوچیں نا، اپنے اوپر لے آپ پیزا ہٹ سے 20-25 پاؤنڈ ڈالر کا پیزا لے کر آ گئے، اب کھا رہے ہیں مزے میں کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی اللہ والا کوئی آ گیا جس کو آپ تبلیغی کہہ لیں یا آپ اس کو مولوی کہہ لیں، اور اس نے کہا بھائی یہ 20 ڈالر تم کسی غریب کو دے دیتے تو اس کا ہو سکتا ہے 4 دن کا کھانا بنتا. تو ہم نے کہا بس یہ خوش دیکھ ہی نہیں سکتے. صحابہ خوش ہوتے تھے اس بات پہ کہ ہمیں کسی نے ٹوکا، ہم ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے منع نہیں ہے لیکن یہ زندگی کا مقصد نہ بنے. عیش پرستی جب زندگی میں آتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. جتنا کوئی بندہ دنیا میں نعمتوں میں آ جاتا ہے اتنا دوسری طرف آتا ہے. لیکن اب ہم سب اپنے آپ پر ایک اور ایک بات رکھ لینا کہ ہر نعمت کا حساب. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 8. جو نعمت بھی ہے اس کا حساب ہوگا. یہ ہر نعمت کون سی ہوتی ہے؟ چند مفسرین کی بات سنیے گا. امام مجاہد کہتے ہیں دنیا کی لذتوں میں سے ہر ایک لذت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لذت کیا ہوتی ہے؟ انجوائے کیا، بریانی انجوائے کی، ہم نے کھانا اچھا کھایا، کئی تو ہم اچھے کپڑوں کو انجوائے کرتے ہیں. جس جگہ آپ کو انجوائمنٹ ملی قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی طرح سعید بن جبیر کہتے ہیں یہاں تک کہ شہد کے ایک گھونٹ کا بھی کے بارے میں پوچھا جائے گا. حسن بصری کہتے ہیں کہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی نعمت میں شامل ہے. اور ابو قلابہ کہتے ہیں کہ نعمتوں میں شہد کھانا بھی ہے اور صاف گھی کے ساتھ روٹی بھی کھا لینا، یعنی ان کو یہ کچھ ملتا ہی نہیں تھا. یعنی ہر چیز نعمت ہے اور ہر چیز میں حساب ہے. حضرت حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ابن آدم سے حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس میں سے حساب ہوگا، پھر جس کو اللہ چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے چھوڑ دے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 وہ کپڑا جس سے اپنی شرمگاہ کو چھپا لے، یعنی ستر ڈھانپنے کے کپڑے جو عام طور پہ ہم سب پہنتے ہیں. پھر روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے وہ اپنی کمر سیدھی کر لے. کمر سیدھی سمجھا ہے کہ دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہو، ہماری طرح نہیں کہ اتنا کھا لے کہ پھر نیند ہی آنے لگے، تھوڑا سا کھایا تاکہ طاقت آ گئی. اور تیسرا وہ گھر جس کا سایہ حاصل کر سکے، یعنی جس گھر میں آپ رہتے ہیں ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز کا حساب ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہم سب دیکھیں، دنیا کے 3 بہترین انسان جس میں ایک تو نبی ہیں محمد رسول اللہ، اور 2 نبی کے دوست ہیں ایک ابو بکر اور عمر ہیں، تینوں بھوک کی شدت سے گھر سے نکلتے ہیں. سب کے چہروں پہ لکھا ہوا کہ ان کو بھوک ہے. پوچھا سنا ابو بکر تم کیسے آئے؟ کہ بھوک ہے. تم کہ میرا بھی یہی حال ہے. تینوں بھوکے تھے. خیر چل پڑے ادھر سے ادھر ہو گئے. ایک انصاری آیا، اس نے ان کے چہروں کو پہچان لیا، کہا میرے پاس آؤ. اپنے باغ میں لے گیا، کھجوروں کا ایک خوشہ اتارا جس میں کچھ کچی اور کچھ پکی کھجوریں تھیں، اور لا کے اللہ کے نبی کے پاس رکھا. پھر اس کے بعد جا کر ایک بکری کا چھوٹا سا بکرا ذبح کر کے اس کو پکانے لگ گیا. اتنی دیر میں جب وہ بن چکا تو واپس آئے اور رکھا، کیا کھائے؟ کھجور اور اس کے بعد گوشت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کو کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے قیامت تم سے ضرور بل ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ اللہ جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں گھر سے نکالا تھا، اور اس وقت تک تم گھر میں نہیں پلٹ رہے جب تک کہ تمہیں یہ نعمتیں نہیں مل گئیں. حضرت عمر کا تو حال یہ تھا کہ گرمیوں کی دوپہر میں ٹھنڈا پانی پینے لگتے، دودھ ملا ہوا کچی لسی، تو ہاتھ روک لیتے. کسی نے کہا کہ یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے بدلے میں میں نے تجھے اس دن ٹھنڈا دودھ پلا دیا تھا، جا آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تو ان باتوں کو سن کے ہمیں اپنی فکر لگتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دولت مندی اور آسائش پرستی ایک ہی چیز ہے؟ یعنی پھر دولت مند تو گناہ گار ہوئے، وہ تو جائیں گے سیدھے آگ میں. یہ غلط بات ہے. یاد رکھیے کہ عیش پرستی اور تونگری لازم ملزوم نہیں ہے. بہت دولت والے بھی آپ نے دیکھے ہیں تو بڑی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور کئی غریب ایسے ہیں کہ جو قرضوں کے بوجھ میں لدے ہیں لیکن چسکے کے طور پہ ادھار لے لے کے کھاتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں. اصل یہ بات ہے کہ انسان کے دل میں ان چیزوں کی تڑپ نہ ہو. وہ کہتے ہیں ایک میں نے کہیں بہت پہلے ایک جملہ پڑھا تھا کہ درویشی کیا ہے, درویشی کیا ہوتی ہے. اب درویشی کو آپ سوچ لیں, زہد تقوی, وہ کیا ہے کہ کسی سے سوال نہ کرو, یعنی تمنا نہ رکھو کہ کوئی مجھے دے, بغیر سوال کے مل جائے تو منع نہ کرو اور مل گئی تو جمع نہ کرو. بات واضح, مانگے نا تما نہ کرے, لالچ نہ کرے, کوئی زبردستی دے دیتا ہے خود سے آتی ہے نعمت مانگے بغیر تو منع نہ کرو کیونکہ دل ٹوٹتا ہے دینے والے کا, اور آپ مل گئی ہے تو جمع نہ کرو کہ خود ہی سامان بھر بھر کے اتنا کر لو, نہیں کچھ شیئر کر دو, کچھ دے دو, ایک کو دیا اس کو دے دو, اس کو دے دو, تو پھر انشاءاللہ بیلنس رہے گا زندگی میں. اور یہ بیلنس بہت ضروری ہے. جب ہم بہت زیادہ دنیا میں پڑ جاتے ہیں نا تو نقصان پتہ کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں نماز میں بھی خیال دنیا کا آتا ہے. تو آئیے ذرا چند چیزیں میں آپ کو پوائنٹس کی صورت میں اس لیے لکھانا چاہوں گی کہ ہم بعد میں ایک چیک لسٹ بنا سکیں. میرے اور آپ کے لیے ایک چیک لسٹ ہے, آج کے دور میں آسائش حیات یا لگژریس لائف کی کیا صورتیں ہیں, کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیزیں زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں اور ہم پھر سوچتے بھی نہیں, ہم کہتے ہیں شروع سے ایسے, سب ایسے کر رہے ہیں تو ہم ایسے ہی کریں گے. آج سے 20-25 سال پیچھے کی زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھیے. آپ کی والدہ جب خود بہو بن کر آئی تھی اس وقت زندگی گزارنے کا جو سٹائل تھا اور آج آپ کا جو ہے اس میں بہت بڑا فرق ہوگا. اگر ہم دین کو ایک سائڈ پہ بھی کر دیں, دنیا کو بھی سامنے رکھے, تو ہماری روایات بدل چکی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آج کے دور میں جس چیز کو لوگ بہت ہی زیادہ اپنے پر سوار کرتے ہیں وہ کیا ہے, بیوٹی کانشیس ہونا. بال سجانے پہ آئے تو اسی کی کریمیں, اسی کی کنگیاں کرنا, کہیں جیل ہے تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ, اور ایک بال ہے سر پہ, اب دیکھیں وہ بال بےچارہ جو نظر نہیں آتا عام طور پہ. اب دیکھیں ابھی اس میں کسی کی بات نہیں ہے, ہم سب اپنے لیے کر رہے ہیں, اور اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے, شوکت, نہ حرام ہے نہ منع, لیکن صرف سوچ دلانے کے لیے کہ آج ہماری زندگی کا بیشتر وقت, اسکل, سوچ کدھر جا رہی ہے, اپنی ذات میں. یہ کہ یہ مردوں کا شیمپو ہے یہ عورتوں کا, اتنی بھی بات کافی تھی. میں کسی جگہ گئی تو میں نے دیکھا کہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے یہ میل ہے, پھر پہلے تو میں یہ سوچ دوں کہ عورت مرد کے بالوں میں فرق ہے, آپ جا کے ٹچ کریں اپنے ہسبینڈ کے بال وہی ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ نہ لکھیں تو پھر ایک گھر میں دو شیمپو کے ہم کیوں کیسے نہ جائیں, کیسے جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ کنگھی کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ہدایت دی ہے, میں آپ کو حدیث سناتی ہوں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ابو ہریرہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ ان کا احترام کرے, بالوں کی عزت کرو. اور یہ آپ نے کب کہا, جب ایک بندے کو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے, آپ نے کہا تیرے کنگھی کرتا. ایک طرف یہ کا احترام کرو, یعنی اسے بنا سنوار کر رکھے. اور عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ آپ نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا مگر کبھی کبھی. ابن قیم رحمہ اللہ ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ بالوں کی عزت کرنی چاہیے, بال بکھرے گندے اور اس میں عجیب و غریب سی اسمیل آ رہی ہے ٹھیک نہیں, لیکن ایک دن کنگھی کرو ایک دن چھوڑ دو. سنت ہے یہ, آپ ایک دن کنگھی کرتے تھے ایک دن نہیں کرتے تھے, یعنی بلا وجہ بھی بال نہیں بکھیرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اس کے پیچھے نہیں رہنا. چلیے بالوں سے تھوڑا سا نیچے آتے ہیں. ایک دوسرا ہماری آج لگژریس زندگی کا حصہ وہ کیا ہے جس کو ہم نے کنڈیشننگ کے نام پہ اور میک اپ کے نام پہ, آرائش کے نام پہ, صفائی کے نام پہ مبالغہ شروع کر دیا. اللہ جھوٹ نہ بلائے باتھ روم میں جا کر کوئی 10 قسم کی شیشیاں پہلے پڑنی پڑتی ہیں, پتا نہیں چلا کہ وہ سوپ تھا کہ وہ مائسچرائزنگ لوشن تھا, اس کی جگہ وہ لگا لی. آپ اچھے خاصے ہاتھ, یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ دھونے, اس کی جگہ آپ موئسچرائزر لگا لیں. بعض دفعہ دیکھیے یہ کھیل کھلونے کے کہ باتھ روم وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا, بلکہ کہا دعا پڑھ کے جاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, جننی اور جنوں کے رہنے کی جگہ جو سب سے زیادہ پیسہ ہم ان کے کمرے پہ لگاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ وہاں جا کر جو کنڈیشننگ ہے, یہ ناخنوں کی چیز, یہ بالوں کی, دیکھیے میں کسی کو پرسنلی نہیں لے رہی, مجھے پتا بھی نہیں, آپ میرے خیال 98% لوگ نئے ہیں, لیکن جنرلی دیکھیے تو آج دنیا میں بیوٹی کانشیس کتنا کر دیا گیا, یہ ڈے کریم, یہ نائٹ کریم, یہ رنگ, اینٹی رنکل, یہ موئسچر, یہ سمر کی ہے, یہ ونٹر کی ہے, اس سے رنگ ہو رہا ہوتا ہے, اس سے جھریاں دور ہوتی ہیں. اب ایک بندہ جب اتنا زیادہ اپنی باڈی کے اوپر کانشیس ہے, وہ روح کا خیال کہاں رکھے گا. پھر اس کے بعد اس کا جتنا, یہ بھی نہیں کہ پیسہ لگتا ہے, سوچ کتنی لگتی ہے, شاپنگ لسٹ کتنی لمبی ہوگی, پھر جب ایک چیز آ جائے گی تو اس کو استعمال کرنا, پھر اس کا ایفیکٹ دیکھنا, سائڈ ایفیکٹ دیکھنا, پھر ڈاکٹروں کو دکھانا, کہیں ڈرماٹولوجسٹ ہیں کہیں کچھ ہیں. ٹھیک ہے, اللہ صحت کو پسند کرتا ہے. آپ سورۃ الاعراف آیت 31 میں پڑھتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے بچوں اپنی زینت لیا کرو جب تم مسجد کے پاس جاتے ہو, یعنی نماز پڑھتے ہو تو کپڑے پہننا کرو. اس کی پوری تفسیر ہے لیکن سمپل مانی یہ کہ نماز پڑھتے وقت زینت کرو, صاف کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, مسجد میں جاتے ہو اچھے کپڑے پہنو. یہ تو ہے لیکن گریڈ تو نہیں ہونی چاہیے. کریزی حد تک اس طرح کے کام کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نہائے دھوئے صاف ستھرے ہوئے بہت اچھی بات ہے, پسینہ دور کیجئے, لیکن ہر وقت ان چیزوں میں رہنا. اور پھر اس کے بعد ایک اور غم ہے آگے, برانڈ سستا اور مہنگا, وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ لگ آئے گی. تیسری چیز جس کو آج کی زندگی میں لوگوں نے اپنے لیے ایک ناسور بنا لیا, وہ کیا ہے؟ کپڑوں کی خریداری. ہر بندہ لباس پہنتا ہے, اللہ نے کہا پہننا, بڑی بات ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم کوئی اتنے پرانے تو نہیں ہیں. اس کے باوجود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو عید پہ جوڑا ملتا تھا, جو اس کی خوشی ہوتی تھی, پہلے سے انتظار لگ جاتا تھا, گرمی آئیں گی 3 جوڑے, عید سے پہلے تیاری شروع ہو جاتی تھی, رمضان میں عید کا جوڑا بنے گا. پھر آپ دیکھیں سردیوں میں تو بہت کم لوگ بناتے تھے کیونکہ سردیوں کے کپڑے پھٹتے ہی نہیں ہیں, گرمیوں کے پہن پہن کے پھٹ جاتے تھے. شادی شدہ اور ان میرڈ لڑکی کا فرق یاد ہے آپ کو؟ وہ ماں پہ غصے ہی آیا رہتا تھا کہ یہ جوڑا جا کے سنبھال دو شادی کے جوہز میں, کہ کب شادی ہوگی اور کب وہ کپڑے کھلیں گے. آج کیا حالت ہے؟ آج بچیوں کے کپڑے ماؤں سے مہنگے ہیں. وہ فینسی کپڑے پہن کر جس میں پھر جذبات ابھرتے ہیں, پھر جس کو پہن کے دل چاہتا ہے کوئی ایڈمائر کرے, کوئی دیکھے, جذبے ابھرتے ہیں. وہ جذبے تو ملتے کوئی نہیں, پھر غلط چیزوں میں بندہ چلا جاتا ہے. اتنی تیزی سے کپڑے ہمارا کلچر بنے ہیں, میں دکھ کے ساتھ کہتی ہوں. اور یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. تقریباً 2 ماہ پہلے مجھے پاکستان جانے کا اتفاق ہوا, چھوٹا سا ٹرپ تھا. اللہ کا کرنا یہ تھا کہ ہم اس موسم میں گئے کہ جب گرمیوں کی آمد تھی. عام بچہ بچہ اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ ہر گلی کے موڑ پہ, بڑی روڈ پہ بڑے بڑے ویل بورڈز اور 6-6 فٹ لمبی عورتوں کی تصویریں. سمجھ گئے ہوں گے آپ کو, لونوں کے کپڑے, ڈیزائنر کلاتھ کے, اللہ کی پناہ, ایک پلازا ہے تو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک عورت کھڑی کی ہے. عام قد کی عورت سے شاید وہ 100 گنا بڑی ہوتی ہے. دور سے ڈرائیور اس کو دیکھتے ہیں, کئی گاڑیاں ہٹ ہو جاتی ہیں. وہ کپڑے آپ بیچ رہے ہیں عورت کو بیچ کر. آج کل ایسی کو ٹرمز بھی چلی ہوئی ہیں, ایک دو مجھے میسج بھی میں نے کہیں پڑھے ہیں کہ کپڑے بیچو غیرت نہ بیچو. اس حد تک کپڑوں کا کریز ہو گیا کہ پہلے پہن کے عورتیں دکھاتے ہیں. چلے پہلے تو اندر ڈمیز پہ پہنا لیتے تھے, اب تو پوری ماڈلنگ ہوتی ہے. کیا یہ ایک مسلمان امت, اور وہ امت جس کو اللہ نے کہا کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ اس امت کو سوٹ کرتا. پیسے کو تو پیچھے کر دیجئے, پھر وہ وقت, پھر وہ سوچ, پھر اس کی ڈیزائننگ, پھر اس کے کپڑے, پھر اس کی لیسے, پھر اس کے وہ دس اینڈ دیٹ, کتنے مرحلوں سے گزر کر جہاد کر کے ہم ایک جوڑا بنا کے پہننے, اور پھر پہننا ہے تو اس کو پہننا کتنی کو دفعہ. 10 جوڑے الماریوں میں لٹکے ہوتے ہیں جن کو پہننے کی نوبت نہیں آتی. شادی کے موقع پہ جو حالات ہیں اس کی تو بات آگے جا کے آئے گی, لیکن آج آپ دیکھیے کہ حال کیا. اور اس سے بھی اوپر عجیب برانڈز, یہ نہیں ملا کہ جوڑا کون سا ملا, یہ دیکھو کس مل کا ملا, کس برانڈ کی لون ہے, جوتی ہے تو پرس ہے تو جو بھی ہے, تو پہلے یہ دیکھو کہ یہ ہے کس قسم کا. ہمارے اسلاف کی کیا عادت تھی, درمیانہ پہنتے تھے, نہ بہت ہلکا اور نہ بہت بھاری. کبھی بہت ہلکا بھی پہن لیتے تھے, اگر کبھی کسی طرح مل گیا تو اچھا بھی پہن لیتے تھے, لیکن اس کے غم میں مرتے نہیں تھے. آج حالات یہ ہو گئے کہ خود اتنا اچھا پہنتے ہیں کہ دوسرا ذرا سا ہلکا گفٹ دے دے کہتے ہوں ہم نے تھوڑی یہ پہننا, ہم تھوڑی پہنتے. محبتیں ختم ہو گئی. اور جب یہ مقصد ہوتا ہے, اور اب یاد رکھے جتنا مہنگا کپڑا اتنا جسم کم چھپتا. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے جو لوگوں کے حالات دیکھے اور سنے اور پڑھا, 20,000 روپے کا ایک جوڑا بازوؤں سے محروم. بازو لگانے لگا دیں گے وہ آپ کو, لیکن ایکسٹرا پیسے آپ دے دیں. بھائی دوپٹہ کدھر کہتے, دوپٹے تو اب کوئی لیتے نہیں, ویسے آپ کو بنا دیں گے 5,000 اور دیں, دوپٹہ بھی ساتھ بنا دیتے ہیں. 3-5 لاکھ روپے کا جوڑا دلہن کا, اور پہننا کتنے, 3-5 گھنٹے بھی نہیں پہنتی, اتنے بھاری ہوتے ہیں. بس وہ ہینگر پہ ساتھ لٹکا کے دکھا دو تو وہی بہت بڑی بات ہے, اور دوبارہ تبارہ تو کون پہنتا. تو اگلا آج کے دور کا جو پرتعیش زندگی کا ہمارے ہاں مظاہرہ نا, وہ ہماری شادی ہے. شادی ہونا تو ایسے لگتا ہے کہ مال کی اور پیسے کی بربادی ہے. کپڑوں سے لے کے جوتیوں کو لے کے, کھانے پکانے سے, ہالز کی سیٹنگ سے لے کر, آپ دیکھیے کہ کیا حد ہو گئی. میں اس سارے موضوع کو لے رہی ہوں اپنے اس سال کے دورہ قرآن کے ٹاپک سے. اے امت مسلمہ تجھے کیا ہو گیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو جوڑا میں نے شادی پہ پہنا تھا, مدینہ کی شاید 10-20 لڑکیوں نے وہ جوڑا پہلے پہنا ہوا تھا. ایک جوڑا ہوتا تھا, دو جوڑے ہوں گے بہت, وہ جس کی شادی ہوتی اس کے گھر جاتے اور پہنتے. اس میں تو یقین کریں یہ گورے ہم سے ابھی بھی اچھے ہیں. وہ تو کرائے پہ جوڑا دیتے ہیں, جا کے 2 گھنٹے پہنو اور اس کو ڈرائی کلین کر کے واپس رکھ دو, وہ ہم سے بہتر ہے. چلے پیسے ہمارے بھی اتنے ہی لگ جاتے ہوں گے, لیکن یہ کہ ہم اس کو دے کے جلتے تو نہیں, بعد میں کٹتے تو نہیں ہے. اور کوئی کہہ دے کہ چلو بہو کو جو بنا کے دیا تھا سال بعد بیٹی کی شادی ہوگی اس کو ہی پہنا لو, کہتے ہیں توبہ کریں نہ کٹوانی ہے. عزت کا مسئلہ, اور کس کی عزت کس نے دیکھی؟ قارون کی عزت تھی, فرعون کی عزت تھی. اور اس طرح پیسے کو برباد کرتے ہیں ہم ایک شادی پہ. یقین کریں ایک شادی جو ایوریج گھر میں ہو رہی ہے, میں بڑوں کی تو بات ہی نہیں کرتی, ایوریج شادی جو ہو رہی ہے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے لیول کا پورا سکول تیار ہو سکتا ہے, ایک مدرسہ بن سکتا ہے, شاید 2-3 مسجدیں بن سکتی ہیں اس پیسے سے. دلہا کو جو گھڑی پہنانی ہے اسی سے مجھے لگتا ہے کہ کئی باتھ روم بن سکتے ہیں مسجدوں کے. اس کے برعکس ہمارا حال دیکھیے, مسجدیں ٹوٹی ہوئی اور ٹوٹے بینچ لوگوں نے وہاں چھوڑ دیے, پھٹے کارپیٹ ہے جو مسجد جو ہے. اللہ کا گھر ہے ایسے ہی اچھا ہوتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ تو امت مسلمہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا. دوسرے کرتے ہیں جو مرضی کریں جیسے مرضی کریں, لیکن ہمیں نہیں کرنا. پھر ہوٹلنگ, شادی ہے پہلے ہمیشہ شادی ہوئی دلہن گھر میں ہی آتی تھی. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا ایک ساری زندگی کا میموریل ٹائم ہوتا ہے, اس گھر میں بہو بن کے آئی تھی, یہاں شادی کے بعد پہلا دن گزارا تھا. آج وہاں سے ہال سے نکال کر اس کو ہوٹل میں بھیج دیتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لاکھوں کا جوڑا شاید شادی ہال میں, اگر لڑکے نے کوئی نظر بھر کے دیکھا تو دیکھا ہوگا, وہاں سے ہوٹل جانے میں پہلے وہ جوڑا اتروا کے کا گھر بھیج دو, نائٹ سوٹ میں جاؤ, کون ہوٹل میں جا کے سنبھالتا پھرے؟ یہ زیور بھی سارا اتار دو, اور اصل زیور بینکوں میں اور ڈمی زیور گلے اور بازو میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جب کھانے پینے پہ آتے ہیں تو کھانے میں کتنا غلو ہے. عام گھروں میں ایک کھانا پکتا تھا, آپ سب جانتے ہیں, صبح میں ناشتے میں چائے رس, بہت ہوا تو رات کا سالن اور ایک ایک روٹی. ماں نے بیٹھ جانا, روٹی بنتی جاتی, ایک ایک بچے کو دے, بڑا ہی پیار آیا کسی دن تو ساتھ انڈا بنا دیا, دیٹس اٹ. سب ایک کھاتے تھے, نہیں کھانا تو کھا دو. ہماری بات کسی کی مجھے یاد آتی ہے کہ بتاتے تھے کہ ہماری ماں کہتی تھی کہ بیٹا کھانا پکتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں ڈال دینا, ہوتا ہی اتنا تھوڑا تھا. اب ایک بچہ آیا, میں نے نہیں یہ کھانے, کدو نہیں کھانے, باقی بچوں سے کہنا اس کا بھی تم کھا جاؤ, چلو جاؤ, کوئی نہیں اور کچھ, تھوڑی دیر بعد بھوک لگنی ہے, اب سارے سوئیں جائیں, ادھر ادھر ہوں تو کھائیں, کہ چلو وہی کھا لوں. جب جا کے دیکھنا تو وہ سالن بھی نہیں کھائے, روٹی پڑی ہونی اور ساتھ چار چٹنی ہے, تو چپکے چپکے وہی کھا کے پیٹ بھر لینا. آج ہم اپنے بچوں کو جب کھلانے پہ آتے ہیں, اللہ کی بنا, چار لوگ گھر کے ہیں تو 5 مینیو ہیں, 6 قسم کا سیریل تو ہمارے فریج کے اوپر ہو رکھا ہوگا. اللہ ماشاءاللہ, میں نہیں کہتی آپ سب ایسے ہوں گے, لیکن میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے. اور میں اکثر ماؤں پہ حیرت کرتی ہوں, 6-7 بجے اٹھ کے بچوں کا ناشتہ بنا رہی ہوتی ہیں اور اس وقت نگٹ فرائی کر رہی ہوتی ہیں. اکثر بہنیں کہتی ہیں سبزی دال تو بس ہم 2 لوگ کھاتے ہیں, بچے تو اپنا پکا کے کھاتے ہیں. اور جب ہم اتنا پیمپر کریں گے, کل یہ محمد بن قاسم بنیں گے, کل یہ طارق بن زیاد بنیں گے. کبھی سوچیے آج ہم اتنے خطروں میں, چاروں طرف دشمن ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں تاڑ رہا ہے, اور ہم اپنے آپ کو سہلا رہے ہیں. اور جب اتنا کھائیں گے اور اتنا غلو کریں گے, اور پھر اس پہ بھی راضی کیا کہ فریش کھانا, ذرا سا کھانا ٹھنڈا ہو جائے بچ جائے فریج کا, لوگ اگلے دن کھاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو نوکروں کو دے دیں گے, یہ گے. پھر اس سے بھی بڑھ کے ہوٹلنگ کا شوق, آج آپ دیکھیے ہوٹلوں کے نیچے کھانا نہیں کھلتا. اور پھر ہر چیز میں آرٹیفیشل, ہر چیز میں آرٹیفیشل. اگر آپ ہیلتھ کی نظر سے بھی یہ ساری چیزیں پڑھیں, اٹس ویری بیڈ. یہ جتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں بنی بنائی, کبھی آپ دیکھیں اس میں کتنے پریزرویٹیو ڈالے ہوتے ہیں, کتنے اس میں انزائمز اور کیا کچھ ڈال کے ہم دیتے ہیں. اور وہ ماں کے ہاتھ کا جو ایک تازہ کھانا اور جو اس کی خوشبو اور جو آٹا گھوننا اور اس میں دیسی گھی ڈالنا, وہ آج بچے کہاں رہ گئے؟ تو جن نسلوں کو ہم نے جہاد کے لیے تیار کرنا تھا, اور کون سا جہاد تھا؟ وہ لفظ جہاد سن کے ایک دم ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جہاد بن نفس تھا, جہاد بل علم تھا, اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش تھی. ہاں ضرورت پڑی تو پھر ہم تلوار بھی اٹھا لیں گے. ان بچوں کو اس طرح پیمپر نہیں کیا جاتا تھا, آج تیزی سے یہ ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں سب طرف ہو رہا ہے. پھر اس سے بڑھ کر برتن, اس میں بھی آپ دیکھیے لگژریسنس کے, کہ جی ہم تو فلام برانڈ کا کھائیں گے لیں گے اور اس کا لیں گے. کچھ لوگ ہیں وہ $1 کے گلاس کو تو سمجھتے ہیں یہ تھرڈ گلاس ہوگا, وہی گلاس جب $10-$20 کا لیں گے کہیں گے اب یہ ہمارے اسٹائل کا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہماری اللہ کی نظروں میں اوقات کیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہے آپ کی نفاست, تھوڑا سا آپ نے نپا تلا گھر میں رکھا, 6 پلیٹیں ہیں گھر کی چیزیں, ضرورت آپ مہنگی بھی لے سکتے ہیں, نو پرابلم ایٹ آل, صاف پلیٹ ڈیسنٹ لیں قیمتی اٹس فائن. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا یہ وہ کیٹ ریس ہے, بھاگ رہے ہیں, دوڑ لگی ہوئی ہے مارکیٹ میں, ہر نئی چیز آتی ہے تو ہماری رال ٹپکتی ہے. پھر ایک اور دیکھیے کھانے پینے میں جو ہماری آج لگژری ہے, سوڈے کے بغیر پان کھانا نہیں کھاتے, کتنی نہ سمجھی کی بات ہے. کھانا کھاتے ہوئے لوگ ساتھ وہ پانی رکھتے ہیں جس میں کئی گیسیں ڈالی ہوئی ہیں, جس میں اتنی چینی ڈالی ہوئی ہے کہ اس نے جا کے پہلے تو آپ کو سلانا ہے, آپ کے کھانے پہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے. کبھی آپ نے لوگوں کو اتنی کثرت سے سوڈا اور فیزی ڈرنکس پیتے ہوئے دیکھا تھا جو آج چل رہے ہیں؟ ہم غیروں کی تو بات نہیں کر رہے, یہ ہماری بات ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوک ایجاد ہوئی تھی اور یہ واٹر تو شروع میں یہ فیل ہو گئی, جن میں نے اپنی تفسیر میں بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے سویل الجنہ میں, میرے حال 8ویں پارے کے شروع میں بات ہوئی تھی اس پہ, یہ چلی نہیں. کون پیے کالا پانی اور کون پیے ابلتی ہوئی ببلنگ ہوتی ہوئی چیزیں؟ اب وہ کمپنیاں بینک کرپٹ ہونے لگ گئیں. بالآخر پھر ان کو شیطان نے سجھایا کہ اداکار گلوکار فیمس لوگ ہیں, ذرا آپ ان کے ہاتھوں میں یہ بوتل پکڑا کے تو دیکھیں, اور جب وہ انہوں نے پی تو سب نے کام بھی پی کے ہیرو تو لگیں گے. یہ سب پھر اس کے بعد عام ہوئی. چاکلیٹس دیکھیے اور اس طرح کی آرٹیفیشل چیزوں کا کتنا استعمال ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. معاشرے میں دو طبقے پیدا ہوتے ہیں, ایک وہ ہے جو آدھا برگر کھا کے پھینکتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو کوڑے کے ڈھیر میں سے چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں. آج دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہیں؟ پھر اسی طرح لگژریس میں ہم جو پڑے تو اس میں ایک اور مصیبت آ گئی, اور وہ ہے کہ ہر 6 مہینے سال کے بعد موبائل کا نیا ماڈل. فون بڑی نعمت ہے, میں خود کہتی ہوں میرا فون نہیں ہے, یہ میرا آفس ہے الحمدللہ, سفر میں بھی میرے ساتھ ہے, زمین پہ بھی اور فضاؤں میں بھی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, رحمت ہے. جتنا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو سکتا ہے اب اتنا تو کتابوں قلموں سے بھی نہیں اٹھایا جاتا. لیکن آج آپ نے ایک خریدا, ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے تو دوسرے کی رال ٹپکی, تیسرے کی, اور پھر اس پہ بھی ظلم ہے کہ اس کا استعمال کیا. اور سب سے زیادہ نہ سمجھ مجھے وہ ماں لگتی ہے, معذرت کے ساتھ آج تو جو کوئی نہیں دکھ رہی, جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں اپنے سیل فون پکڑا دیتی ہے. وہ بچے کھلونے نہیں پکڑتے, وہ ماں کا سیل فون پکڑتے. ماں کو نہیں چلانا آتا, بچے کو پتا یوں کریں گے تو یہ چلے گا. پھر اس کے کورز, بھائی کہاں رکیں گے آپ؟ آپ سوچیے نا, ایک گھر گندا, آپ امیجن کریں ایک خاتون خانہ گندے گھر میں, اور وہ پورا وقت آرائش اور زبائش میں, اور اپنے آپ کو سجاتی رہے اور مہمان آ جائے, نہ کھانا پکا نہ گھر صاف, تو آپ کتنی بھی سجی بیٹھی ہوں گی آپ کو دیکھ کر کون خوش ہوگا؟ آج امت مسلمہ کے حصے میں اتنے کام اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا کہ کتنی جاب کی آپشنز کھلی ہوئی ہیں. ایک مسلم مرد اور ایک مسلم عورت بھی آج جاب لیس نہیں رہ سکتی. اللہ نے ہمارے لیے اتنا کام رکھا ہوا ہے. بجعلناکم امتم وسطا لتکون شہداء علی الناس, چاروں طرف تو شہادت حق کی گواہیوں کی ضرورت ہے, لیکن چند لوگ ہیں جو اس پہ تڑپتے ہیں اور کتنوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اپنی ذات سے اوپر آئیں. پھر اس کے بعد لگژریس لائف میں ایک اور چیز ہے, آج کی گاڑیاں اور ان کے نمبر پلیٹس اور ان کی سجائش, یہ فلاری ہے, یہ فلاں ہے, یہ مرسیڈیز ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اور اس کے پیچھے پھر ایسے پڑے کہ ایک ایک گاڑی کا نمبر آپ کو تو لاکھوں میں بکتا. اور دکھ کے ساتھ کہوں گی اچھی بات تو نہیں ہے, اس کا زیادہ کریز عرب ملکوں میں. ایک عرب سپیکر ہے تو ان کی بات میں پڑھی تھی کہ ایک گاڑی کا اپنی مرضی کا نمبر لینا, کوئی بھی, یعنی جیسے 1-2-3 لینا ہے سیکوینس کے ساتھ لینا یا کچھ بھی, کئی ملینز میں ایک نمبر بکتا. کچھ لوگ اپنے نام کے نمبرز لے لیتے ہیں, مثلا سہیب ہے تو SUHAIB تو اس کو لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگر خواتین اپنے گھر پہ آ جائیں تو ہمارے گھر بھی آج لگژریس زندگی میں ہمارا کتنا وقت لیتے ہیں. گھر کے باتھ روم سے لے کر ڈرائنگ روم, ڈائننگ اور اس کے ارد گرد, ایک دفعہ اللہ نے آپ کو گھر دیا, آپ نے اس کو صاف ستھرا رینوویٹ کر لیا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن ہر 6 مہینے سال کے بعد اب اس کی سیٹنگ بدلنی, اب اس کا بدلنا, اب ایک چیز بدلیں گے تو سب بدلیں گے. اور کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال گوروں کا, تم نے سنا تھا کرسمس پہ اپنے فرنیچر بدلتے ہیں, عرب ملکوں میں یہ عام ہے. میری خود کچھ سسٹرز ہیں جن سے مطلب اس بارے میں بات ہوئی, رمضان سے پہلے عرب ملکوں میں اکثریت
پورے گھر کا فرنیچر نکال کے پھینکتی ہے، نئے کارپٹ، نئے پردے، اور نقصان کیا ہوا کہ اسی میں کھو کے رہ کے اتنا زیادہ اس میں کر دیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے گل کھلے میرے آستانے میں، کہ کہیں جگہ ہی نہ رہی میرے اپنے لیے اتنے گھر میں. آج بھی دیکھیں میرے گھروں میں اتنا سامان بھر جاتا ہے، اپنے لیے جگہ نہیں ہوتی. یہ بھی ایک پسندیدہ بات نہیں. پھر ایک اور چیز جو ویسٹ میں تو نہیں لیکن ہمارے اپنے ملکوں میں جو نوکر چاکر اور خدمت گاروں کا کریز شروع ہو گیا. میں اکثر ہنستی ہوں، میں کہتی ہوں کتنے اچھے ہیں امریکہ والے جو ویزا نہیں دیتے ہر ایک، ورنہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو ہمارے ملکوں والوں کی نظروں میں ہماری عزت ہے وہ خاک میں رہ جائے جب وہ ہمیں فلش دھوتا ہوا دیکھیں. کبھی سچ بتائے پاکستان میں کسی نے دھویا؟ آج میں نے عام طور پہ گھروں میں دیکھا ہے 7-8 خدمت کار عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں، یہ استری والی، یہ کپڑے دھونے والی، یہ بچے ٹھیک کرنے، یہ ایک نام ماسیوں کے اوپر پھر ایک ماسی، یہ ڈرائیور، یہ مالی، یہ بابا، 8-10 سے زیادہ گھر میں خدمت گار ہیں. دیکھیے اگر تو غریبوں کی خدمت کرنی ہے تو اس اچھی بات ہے، لیکن اس کا اور بھی کوئی طریقہ ہے. لیکن آپ کے اپنے بچے پیٹ کا پانی بھی نہیں لائیں گے. اب جب گھر میں اتنے نوکر ہیں تو آپ کیا کریں گی؟ پھر آپ کہیں گے نا ڈرائیور گاڑی نکالو جیولر پہ جانا ہے، ڈرائیور گاڑی نکالو پارلر پہ جانا ہے. لیکن یہ کریز بن گیا. عورتیں عام طور پہ پوچھتی ہیں آپ کے گھر کتنی ماسی ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو لگژریس زندگی میں آج موجود ہے وہ کیا ہے؟ کھیل کود اور تفریح کے نام پہ مبالغہ. ہر وقت بچوں کے منہ پر ایک ہی لفظ ہے، بور بور، ہم ان چھٹیوں میں کہاں جائیں گے. یعنی بعض بچے چھٹیاں ختم ہونے کے فوراً بعد ایک دو دن صرف اس لیے اسکول نہیں جاتے کہ باقی بچے پوچھیں گے آپ چھٹیوں میں کہاں گئے تھے. اور جو ماں باپ بےچارے نہیں لے جا پاتے کہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہے. مجھے آپ بتائیے کہ ہم کہاں جاتے تھے چھٹیوں میں؟ ایک ہی لفظ سب کا کامن ہوگا، نانی کے گھر. پہلی چھٹی پہ جانا اور ایسے خوشی محسوس کرنی کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اور نانی کے گھر کوئی ہماری کیا ہوتا تھا؟ وہی کھاتے تھے جو سب کھاتے ہیں، ویسی خوشی. لیکن خوشی کتنی تھی. آج آپ لوگ بچے پوچھے اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے آگرہ فال دیکھیں گے یا ڈزنی ورلڈ جائیں گے یا ادھر جائیں گے ادھر. اور جب تک یہ نہ ہو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ماں باپ نے کوئی عزت نہیں دی. پھر ایک اور لگژریس زندگی کے اندر حالات کیا ہوتے ہیں؟ معروف لوگ جو بہت ہی زیادہ، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور لوگ ہیں، اداکار ہیں، کھلاڑی، گلوکار، ان کے پیچھے لگ جانا. میں آپ کو چند فگرز پڑھ کے سناتی ہوں، ایک رپورٹ میرے سامنے. ام کلثوم جو مصر کی اداکارہ ہیں، ان کا رومال 5 ملین یعنی $50 لاکھ میں فروخت ہوا. ایک رومال $50 لاکھ کا. نجیب محفوظ کا وہ قلم جس سے اس نے الحاد یعنی کفریہ کلام لکھا تھا $6,000 میں فروخت ہوا. اور لیڈی ڈایانا کے کپڑوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے، ہر ٹکڑا 2 ملی میٹر کا ہو. اب آپ سوچیں 1 میٹر کے کتنے حصے ہوں گے. اور ہر ٹکڑا $25 کے عوض فروخت کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک جوڑے کی قیمت $100 ملین تک پہنچ گئی. اور کیا ہے کہ یہ ان کی چیز ہے، کریز سنا، یہ اس کے ہاتھ کا سائن ہے تو اس کا ہے، یہ وہ ہے. اب اتنی باتیں سنی اور اس میں آپ میری ساری باتوں سے اتفاق نہ کریں لیکن 90% باتیں ٹھیک لگیں کہ نہیں آپ کو؟ یہ وہ لوگ تو کریں. سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یعنی یہ تو کافروں کا گمان ہے کہ دنیا کھیل تماشا موج مستی، وہ مومنوں تمہیں یہ سوٹ نہیں کرتا. تمہارے تو گھر گندے، تمہارے سامنے معاشرہ گندا، گلیاں گندی، کفر ابھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ وقت فرصت کہاں باقی ہے، ابھی کام بہت ہے، ابھی دنیا میں توحید کا اہتمام کرنا ہے. جب مجھے اور آپ کو اتنے کام ہے تو ہم اپنی زندگی پہ ایسے لگیں گے. اور مجھے ہمیشہ اس موقع پہ حضرت عثمان غنی کا عمل یاد آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کچھ ضرورت ہے. آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے کہا عثمان کے گھر چلے جاؤ، جا کے سوال کرو. اللہ کا حکم دیکھیے، جب وہ گئے تو عثمان کے گھر سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی اور بیوی کو کیا کہہ رہے کہ جب ایک چراغ سے کام چل سکتا تھا تو دو کیوں چلا. بس اسی بات پہ وہ شخص واپس آ گئے. اتنا کنجوس شخص ہے کہ ایک سے دوسرا بلب نہیں جلانے دے رہا تو یہ مجھے کیا دے گا. واپس آگے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا خیال ہے مجھے نہیں دیں گے. کہا نہیں جاؤ مانگو. پھر گئے، دروازہ نوک کیا، کہا السلام علیکم، اللہ کے نبی نے بھیجا ضرورت مند. اچھا ٹھہر جاؤ. خوشی خوشی اندر گئے، اشرفیوں کی تھیلی، گولڈ کوائنز لا کے پکڑا دیے. اب تو وہ شخص رہ ہی نہ سکا. کہنے کا ایک بات تو بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے اس بات پہ کہ وہ ایک سے دو چراغ جلا رہی ہے، اور اب میں نے تھوڑا سا سوال کیا آپ نے اتنا مال دے دیا. کہنے لگے ہاں میرے بھائی، اس لیے کہ جو چراغ بیوی چلاتی اس کا حساب میرے نام پہ پڑنا تھا، کل مجھے اس کا حساب دینا پڑتا. اب یہ جو آج میں نے تمہیں دیا یہ تو اللہ کے راستے میں یہ میرے لیے فائدے کا ذریعہ. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. اپنی ذات پہ $1 خرچ کرتے ہوئے کم از کم 10 بار سوچیں, اور اللہ کے راستے میں 100 بھی دیتے ہوئے 1 بار نہ سوچیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, پھر دیکھیے آپ کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان تھک جاتا ہے دنیا سنبھالتے سنبھالتے, اللہ اور نہیں چاہیے, اللہ اور نہیں چاہیے, اللہ بس بس, اللہ کہتا نہیں تجھے اور دینی ہے میں نے. اور جو ساری زندگی ان کے پیچھے بھاگتا ہے نا, اللہ اس کو اتنا ہلکان کر دیتا ہے, حدیث کا خلاصہ کہ اس کے ہاتھ مصروفیت سے بھر دیتا ہے اور دل پریشان رہتا ہے, اور دنیا تو اتنی ملے گی جو ملنی ہے. اور اس کے برعکس جو اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں کھپا لیتا ہے, پہلی بات اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی کر دیتا ہے, سارے کام دوسرے اس کے کرتے ہیں, پھر اس کا دل مطمئن غنی اور اللہ تعالیٰ اس کو قناعت دیتا ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگ دنیا کی لگژری میں کیوں کھوتے ہیں, آسائش حیات میں کیوں پڑتے ہیں؟ نمبر ایک, لمبی امیدیں اور موت کو بلا دینا. وہ کہتے نا کہ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ طُولُ الْأَمَلِ, 14 پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, اور موت بھولی بھی ہے. کسی کو موت یاد ہو تو پھر اس طرح وہ کر سکتا ہے. دوسری وجہ, پیئر پریشر, اندھی تقلید اور برے معاشرے کا اثر قبول کرنا, چونکہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تیسری وجہ, بری تربیت, بچپن سے بچے کو سمجھایا ہی نہیں جاتا کہ اس دنیا کو چھوڑو اور اگلی فکر کرو. چوتھی وجہ یہ ہے, مال و دولت اور نعمتوں کی کثرت. مال ہو ہی بہت گیا اور اتنا ہے تو پھر کہتے ہیں اور کماتے کس لیے, اب بچوں کو نہیں کھلانا تو اور کیا ہوگا, جھوٹی انا اور شان بڑھانے کے لیے انسان خرچ کرتا. پانچویں وجہ ہے شہوت پرستی. شہوت کہتی ہے لسٹ. اللہ نے سورۃ آل عمران آیت 14 میں بتا دیا تھا کہ زین للناس حب الشہوات, ہاں ہم نے خود ڈالی ہے لوگوں کے دل میں. سورۃ توبہ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیرین دیا, 9 چیزوں کو مثال بنا کے کہا تھا, کل ان کان آبا حکم ابنا حکم اسمان حکم, اور آگے رشتوں کے اور چیزوں کے نام گنا کے کہا کہ اگر یہ سب چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا, اگر یہ تمہیں اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے کے کاموں سے زیادہ پیاری ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو. تو ہم سب اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں. چھٹی وجہ, آج کے دور میں لگژریس زندگی میں پڑھنے کی کیا, دشمنوں کی چالیں. خود دشمنوں نے مسلمانوں میں وہ چیزیں عام کی کہ جس سے ہماری نسلوں کی سوچ بدل جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پڑھیں, ودو لو تدخنو فیدخنو, تھوڑا سا تم ڈھیلے پڑو وہ تمہیں اور ڈھیلا کر دیں گے. پھر دل پر عیش والی زندگی بسر کرنے کے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ نمبر ایک, دل میں غیر اللہ کی بندگی آنے لگتی ہے. آج بھی جب نیچرل ماحول میں چلتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. کبھی کھلی چھت کے نیچے سوتے تھے, ستاروں سے باتیں کرتے کرتے سو جاتے تھے, اللہ یاد آتا تھا. ہوا منہ پہ لگتی تھی تو اللہ یاد آتا تھا. آج آپ خوبصورت چھت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کس کمپنی کی بنی ہے, یہ شینگلر کس نے بنایا, اور یہ سی کس کمپنی کا, اور یہ کاؤچ کیسی ہے, اور یہ گدا کیسا ہے, تو آپ اللہ سے ہٹ کر دوسروں سے امپریس ہو گئے. مادہ پرستی نے ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی, ہم مختلف کمپنیز کے ساتھ ہم متاثر ہو گئے. پھر ایک اور نقصان ہوتا ہے دنیا بہت بڑھانے کا, اور وہ کیا کہ دنیا سے تعلق بڑھتا ہے تو آخرت سے لا تعلقی ہو جاتی ہے. بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. پھر اگلی ایک اور چیز کیا ہے کہ جب ایک بندہ دنیا کی چیزوں میں کثرت سے پڑ جاتا ہے نا, تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے بہت سارے مواقع چھوڑ دیتا ہے, محروم رہ جاتا ہے, کیونکہ اس کو دنیا دنیا دنیا, جس وقت لوگ دنیا بنا رہے ہوتے ہیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. لوگوں نے ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ تو نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا علم کیسے لے لیا؟ کہا, جب تم بازاروں میں جا کے بھاؤ تاؤ کرتے تھے تو میں نبی کے ساتھ چپکا رہتا تھا. حضرت عمر کہا کرتے تھے, عمر تجھے بازاروں کے لین دین نے محروم کر دیا, تیرے تک یہ حدیث ہی نہیں پہنچی. تو آپ دیکھیے جتنا آپ کا سپیم بڑھتا ہے اتنا آپ کی مصروفیت بھی بڑھتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور آپ سے کاغذ قلم اور سیاہی سب کچھ چھین لیا گیا, اور جیل سے باہر کی دنیا سے رابطہ کرنے پر پابندی لگا دی, تو اس وقت وہ کہا کرتے تھے, ان کو مبارک دو, انہوں نے مجھ پہ رحم کیا کہ میری دنیا لے کر مجھے اللہ کے قریب کر دیا. بہت خوبصورت ان کی کوٹیشن ہے جس کا خلاصہ کیا, اور ابن تیمیہ اپنے بارے میں بھی یہی کہا کرتے تھے.
آپ کو پتا کہ تین دفعہ جیل میں بھیجے گئے، تیسری دفعہ کی جیل کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی. ان کے شاگرد، خاص شاگرد تھے ابن قیم، وہ بھی ساتھ تھے اور ان کے بھائی بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں میں نے جیل کی تنہائیوں میں ابن تیمیہ کو 80 بار قرآن پاک ختم کرتے ہوئے دیکھا، اور جب 81 بار 81st time جب وہ سورہ قمر کی وہ عنایتوں پہ تھے کہ فی جنات، اور جس میں کہا کہ ان ملیق مقتدر، کہ یہ لوگ نعمت والی جنت میں ہوں گے اور ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، وہی ان کی جان گئی اور اللہ کے پاس پہنچ گئے. کہتے تھے ان جنتی مائی، میری جنت میرے ساتھ ہے. شکریہ کہتے تھے میرے ان دشمنوں کو، شکریہ کے خط لکھو جنہوں نے مجھ پہ رحم کیا کہ مجھے دنیا کے ہنگاموں سے نکال کر فوکس ہو کے ادھر رہنے کو باندھ دیا. وہاں بیٹھ کے ان کی کتنی کتابیں ہیں، کیونکہ دنیا بہت ہوتی ہے نا تو ڈسٹریکشن ہوتی ہے. پھر اسی طرح جب بہت دنیا آتی ہے نا تو دل میں کئی بیماریاں آتی ہیں، حسد، تکبر اور نہ جانے کیا کچھ تقابل کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا اور میرے پاس اتنا. پھر ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے دنیا کی جب اس طرح کی کثرت ہو، فاسقوں اور گناہگاروں کی صحبت ملتی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو میٹنگز میں جانا ہی پڑے گا، یہ آج فلاں کی میٹنگ، اور وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی شراب پینا ہی پڑے گی اور کہیں ہاتھ عورتوں سے ملانے ہی پڑیں گے. جتنا بندہ دنیا میں باہر جاتا ہے گناہوں کے امراض بڑھے، پھر جسم پر برے اثرات پڑتے ہیں. عیش پرست زندگی کا آخری انجام بیماری یا موت ہے. آج دیکھ لیجیے اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو بتاؤں. بچے بھی گرمیوں میں پسینے میں نچڑتے تھے، خود ہی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتے تھے. آج گرمی میں اے سی تو سردی میں ہیٹر، ایک طرف اے سی بند ہوتا ہے تو ہیٹر چلتا ہے. آپ بتائیں اس جسم کے اندر مدافعت کہاں رہے گی. آج آپ دیکھیں جسمانی طور پہ بچے کھلے میں لیکن قوت نہیں ہے ان میں، ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اتنا زیادہ ایسے کر دیا یوز ٹو کہ ذرا ہوا چلے ان کو نزلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح وقت کا ضیاع ہوتا ہے، دنیا کو سمیٹتے رکھتے ہوئے اپنے وقت کی دولت کو بھول جاتے ہیں. پھر عبادات میں سستی آتی ہے، خالی پیٹ جو عبادت ہو جاتی ہے وہ بہت دنیا کے ساتھ نہیں ہوتی، پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. آخری باتیں، علاج کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں آخری ساری باتوں کا خلاصہ. کریں کیا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں. ایک دعا میں بھی آپ کو کہلواتی ہوں، دہرا لیجئے میرے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے، حضرت انس سے ہے. فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم. ترجمہ بڑا خوبصورت ہے. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عجز سے، یعنی میں عاجز ہو جاؤں، کسل سے یعنی سست ہو جاؤں، بزدلی سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، یعنی راحت پسندی اور سستی سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے اتنا ڈھیلا نہ کر دے کہ میں کچھ اور کر ہی نہ سکوں. پھر دوسری علاج عیش پرستی کا کیا ہے؟ کہ زہد اور قلت سامان، دنیا کا سامان کم کریں. چلیے آج سے یہ کام کر لیتے ہیں، ہر دن گھر کا ایک کونا چھانٹ لیں، کچن کی پینٹری سے لے کر اپنی وارڈروب کو تھوڑا ہلکا کریں. اور یہ کسی اور کا سامان ہے جو آپ کے گھر میں پچھلے 2 سال سے پڑا ہوا ہے، آپ نے استعمال نہیں کیا. ایک بہت اچھے استاد ہیں تو ان کی بات مجھے بڑی پسند ہے. کہتے ہیں تمہارے گھر میں جو چیز 1 سال سے پڑی ہوئی اور تم نے اس کو استعمال نہیں کیا تو مان لو تمہاری نہیں، اس کی ضرورت کسی اور کو ہے، اس کو دے دو. اور دیکھیے کبھی اگر ایک دفعہ ضرورت پڑی بھی تو کسی سے مانگ لیں گے. پہلے دور میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے، ایک چیز خرید لی سارا گاؤں اس کو یوز کرتا تھا. چیزوں کو کم کریں، چھانٹے. اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ آل محمد کو اتنا رزق دے کہ جس میں اس کا گزر ہو جائے. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی کی وہ معروف حدیث آپ نے سنی ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک ایسی بکری کے پاس سے گزرے تھے جس کے کان بھی چھوٹے تھے، مرا ہوا تھا، اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. آپ نے صحابہ سے کہا، رکو، کہا تم میں سے کوئی ہے جس کو 1 درہم میں خریدے؟ صاحبہ بڑے حیران تھے کہ اللہ کے نبی ایسی بات کر کیسے سکتے ہیں، وہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. کہا اللہ کے نبی 1 درہم تو چھوڑیے، کوئی اس کو مفت میں بھی نہیں لے گا. پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں، یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے. کبھی بھی اس کو آپ ایک ٹپ میں سے لکھ لیں، بہت بھی کوئی چیز اچھی لگے نا، کسی شو کیس میں، کسی شو روم میں، کسی کے گھر میں، کہیں پہنی ہوئی جوڑی ہوئی پارٹی میں، تو حسرت ہے نا، تو بس اپنے دل کو کہیں مردہ بکری کا بچہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. حدیث میں تو اللہ کے نزدیک میں دنیا کی اگر مثال ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پینے کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. پھر اسی طرح اپنے سے ادنا کو دیکھیے. اگر آپ کو لگے نا میرے پاس تھوڑا ہے تو ذرا اس کو تو دیکھیے جو اس کے حساب سے بھی تھوڑا ہے. پھر اسی طرح امیدیں کم کر لیں. عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ایسے کندھے سے, یہ بھی بڑا محبت کا انداز ہوتا ہے, فوکس ہو جاتا ہے بندہ, کندھے سے پکڑ کے کہا کن فی دنیا کا انک غریب نعابر السبیل, اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا راہ چلتا کوئی مسافر, یعنی ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ایک مسافر. فرمایا ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیری زندگی میں صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر, اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کے وقت میں موت کے لیے کچھ کر لو. اور ابو ذر کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. حفص بن سلمان کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی ابو ذر کے گھر میں داخل ہوا اور وہ ان کے گھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے ہم بھی جا کے لوگوں کی چیزیں دیکھتے ہیں. کہنے لگے ابو ذر آپ کا ساز و سامان کدھر ہے, یعنی گھر خالی تھا. کہنے لگے بے شک ہمارے کچھ اور بھی گھر ہیں جہاں ہم اپنی اچھی اچھی چیزیں بھیج دیتے ہیں. بہت خوش ہوا ہوگا کتنے کو گھر آپ کے ہیں. کہنے لگا اچھا کچھ تو ادھر رکھ لیتے. تو کہنے لگے اس گھر کا مالک ہمیں ادھر رہنے ہی نہیں دیتا, ادھر کیوں چھوڑو. ایک شخص تھا اس نے ایک عالم سے کہا کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میرا موت کا خوف ختم ہو جائے. کہنے لگے کہ جو تیری من پسند چیز ہے نا وہ اللہ کے راستے میں آگے بھیج, اور جہاں بندے کی من پسند چیزیں ہوتی ہیں وہاں اس کا دل لگتا ہے. ہمارا گھروں میں دل کیوں لگتا ہے کہ وہ ہماری ہر چیز سیٹ ہوئی ہوتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں جس دن گھر سے سامان اٹھتا ہے وہ گھر خالی لگتا ہے. تو اس لیے آخرت کو اگر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بعض لوگوں کے گھروں میں کچھ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا, وہ اپنی نظروں سے گھروں میں ادھر ادھر تاڑنے لگے اور پوچھا ہم تو آپ کے گھروں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کوچ کر جانے والے کا گھر ہو, موو ہونے والے کا گھر. سوچیے آپ موو ہو رہے ہیں یہاں سے تو گھر کیسا ہوگا. تو انہوں نے کہا میں کوچ تو نہیں کروں گا بلکہ زبردستی یہاں سے نکال دیا جاؤں گا. تو اگلا علاج نوٹ کیجئے گا لگژریس زندگی سے نکلنے کا, کہ نیک لوگوں کی زندگیوں کی کہانیاں پڑھیے جس میں نبی اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین اور صالحین گزرے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہ ہی کبھی دسترخوان پر کھانا کھایا اور نہ کبھی سالن کے ساتھ روٹی کھائی یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. سالن نہیں کھایا آپ نے. ابو حازم کہتے ہیں میں نے سہل بن سعد سے پوچھا کیا رسول اللہ نے کبھی سفید آٹے والی روٹی کھائی تھی, تو سہل نے کہا کہ جب سے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ اللہ کو پیارے ہوئے آپ نے کبھی سفید آٹے کی روٹی نہیں کھائی. ہم اپنے گھر کی ذرا فریج میں ڈبل روٹیوں کی قسمتوں گنے, یہ وائٹ بریڈ, یہ ہول ویٹ, یہ فلاں ویٹ, اور اللہ کے نبی نے کبھی وائٹ کھائی نہیں. پھر میں نے پوچھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تم لوگ چھلنی استعمال کرتے تھے, یعنی آٹے میں سے بھوسی برادہ نکالنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ لوگ تو کرتے ہوں گے, اللہ کے نبی نے کبھی چھلنی نہیں دیکھی. کہا اچھا وہ کیسے, پھر کیسے کھاتے تھے؟ کہا جب آٹا آتا تو اس کو ایسے جھاڑتے پھر منہ سے پھونکتے, کچھ چھلکے اڑ جاتے باقی کو اسی آٹے میں گوند کر پکا لیتے. آج ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ ہول ویٹ کھاتے ہیں لیکن وہ عام طور پہ کھاتے تھے. اور مصعب بن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا, مکہ کا شہزادہ, خوبصورت کپڑے پہننے والا, لیکن اسلام نے کیا حالت کر دی کہ جب وہ دنیا سے گئے تو پاؤں چھپاؤ تو سر کھلتا ہے, سر چھپاؤ تو پاؤں کھلتا ہے. اللہ کے نبی رو پڑے گا کہ مصعب کی یہ حالت اسلام نے کر دی کہ جسم پہ بٹن نہیں ہے, قمیض پہنی ہوئی تھی تو کانٹوں سے جوڑی ہوئی تھی. تو آپ رو پڑے اس منظر کو دیکھ کر کہ اسلام سے پہلے یہ کیسے نکلتا تھا اور لوگ اس کو دیکھتے تھے, اور آج مصعب کو اسلام نے کیا کر دیا. یاد رکھیے آج بھی اسی مجاہدے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو. پیٹ کاٹیں گے تو امت کا پیٹ بھرے گا. جب اپنے ہی گھر بناتے ہیں, اپنی ذاتیں, اپنی جائیدادیں, اپنا فکر, اپنا غم, ہمارے فیصلے جب اپنی زندگی کے تابع ہوتے ہیں تو یاد رکھیے امت ٹوٹ جاتی ہے. دعا کیجئے کہ اپنے آپ کو رکھیں. عمر بن عبد العزیز کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا, اپنے وقت کے شہزادے تھے لیکن اب خلافت کی ذمہ داریاں ملی, سب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, دبلے سوکھ کے کانٹا ہو گئے, کہتے تھے مجھے حساب دینا پڑے گا اور رو پڑتے تھے. عمر بن عبد العزیز کی بیوی کہتی رات کو اٹھتے اور رونے لگ جاتے, میں اٹھتی تو میں بھی رو پڑتی. کہتے تجھے کیا ہوا؟ کہتی میں تو آپ کو دیکھ کے رو رہی ہوں. کہ اچھا آپ کیوں رو؟ کہتا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن اگر پوچھ لیا کہ عمر بتا جو نعمت دی تھی اس کا حساب کدھر ہے تو میرا کیا حال ہوگا. اسی طرح ایک بزرگ تھے, رات کو اٹھتے تو اپنے جسم کو ٹٹولتے ایسے ہاتھوں کو پاؤں کو, دیکھنے والے نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گناہوں نے میرے جسم کے اعضاء کو مسخ تو نہیں کر دیا. اور یہی عمر بن عبدالعزیز ساری زندگی اپنا مال اللہ کے راستے میں دینے والے، 11 بیٹے تھے ان کے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ کچھ ان کے لیے بھی تو چھوڑو، کہا یہ تمہیں کچھ سال کے بعد پتا چلے گا۔ جب یہ فوت ہوئے 18 درہم چھوڑے، 3 درہم قبر کھودنے میں، 4 درہم کفن دفن میں لگ گئے، پیچھے 11 بچے، ہر بیٹے کو 1 درہم ملا۔ لوگ کہتے تھے اس سے کیا ہوگا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر جب اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت پڑی تو ان کے ایک ایک بیٹے نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے، اللہ دے دیتا۔ اور اس کے برعکس ہشام ایک اور خلیفہ تھے، 11 بیٹوں کو 11 لاکھ درہم دے کر فوت ہوئے، چند سالوں میں وہ بیٹے سڑک پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے اوپر رہیں، بعض نعمتوں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر ہی سمجھ آئے گی۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہمارا دل بڑھ جائے اور اللہ تعالی ہماری اصلاح کی توفیق دے۔ اور آج کے دور کا یہی ناسور ہے، دنیا کی کثرت، دنیا دنیا دنیا، اور جو جہاں بیٹھے تھے اگر وہ اپنے حال پہ مطمئن اور خوش نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے لیے فتنوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ وہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ اگر آج واقعی اس رمضان سے پہلے ہم نے اپنی دنیا کو لمیٹائز کر لیا، حرام سے نہیں لینا، حلال سے لینا ہے، اپنی ضرورت کی لینی ہے، ضروریات کے لیے آگے بچا بھی سکتے ہیں لیکن عیش نہیں، تعیش نہیں، لوگوں کو جلانا نہیں، ضائع نہیں کرنا مال، روٹی کا ٹکڑا بھی نیچے گرے نا اس کو اٹھا کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لے، یہ پانی بھی اگر آپ دیکھیے آپ دیکھ لیں گے بعد میں، یا تو میں اس کو پیوں گی یا آپ میں سے کسی سے کہوں گی پیئے، میں ادھر ایسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ خوف آتا ہے، میری کیا اوقات ہے، اتنا میرا نخر ہے، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں۔ تو جب ہمیں اپنی اصل سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ جزاک اللہ خیر واسن الجزا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر سسٹرز، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ کیسی لگا یہ والا سیشن؟ اتنی زیادہ آنکھ کھولنے والا تھا، ہماری اصلاح کرنے والا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں نا۔ تو ابھی کیا سیکھا آج کے لیکچر سے؟ کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو ہم نے کیسے اپنے آپ کو آئندہ دیکھتا ہے گزار نہیں سکتے۔ جی ماشاء اللہ، ویری نائس، اللہ گرانٹ ان شاء اللہ، آمین آمین۔ دیکھیے پر آسائش تائیس زندگی جو ہے وہ ہم گزار سکتے ہیں۔ جی مال سے محبت نہیں کرنی، بالکل اپنے سے کام کو دیکھنا ہے، الحمدللہ ویری گڈ، بہت کچھ کرنا ہے اپنے نفس پر۔ ہاں جی قلت سامان انشاءاللہ ٹھیک ہے، مٹیریلزم
مسافر خود کو مسافر سمجھنا ٹھیک ہے۔ بکری کا بچہ، جی بکری کا بچہ، مجھے اس کی بھی سمجھ چاہیے آپ نے کیا لکھا ہے سسٹر، ہے نا، اس کا مجھے بتا دیں۔ تو الحمد للہ آپ کو کافی خود کو، جی مجھے سمجھ آ گیا آپ نے خود کو مسافر سمجھا، کیونکہ ہم یہ دنیا ہی رہے، یہ ہماری ایک عارضی جگہ ہے۔ جی استاذہ کی حدیث بالکل مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا بکری کے بچے سے آپ نے بتایا، ٹھیک ہے صحیح، الحمدللہ۔ جی حدیث کے حوالہ تھا بکری کی، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی مجھے الحمدللہ۔ اچھا الحمدللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہر پوائنٹ کو لیا۔ اچھا ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے نا، اتنا ڈیٹیل کے ساتھ استاذہ جی نے احادیث کے آیات کے حوالے سے بات کی، میں صرف ایک منٹ لوں گی دنوں سے دعا کر لیتے ہیں۔ کو غلط نہیں سمجھنا، ہم آسائش لیں گے لیکن اس کو ایکسٹریزم پہ نہیں جائے، ٹھیک ہے، فضول خرچی نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں، جب کوئی وقت آتا تھا تو مہنگے سے مہنگا بھی پیدا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں، وہ روز اپنا نیا کپڑا ان کو ملتے تھے، کیونکہ اسٹوڈینٹس کے دیتے، شاید امام بخاری امام مالک تھے، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، وہ ہر روز اپنا ان کو جوتا اسٹوڈینٹس دیتے تھے، ہاں جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ روز صدقہ کر دیتے تھے، ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کافی، جیسے ہم نے پہلے بھی سنا ہے کافی دفعہ، کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی جو ہمارے پاس پڑی ہیں لیکن فضول پڑی ہوں، ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن کوشش کریں اوائڈ کریں، اگر ہیں تو اور زیادہ شاپنگ نہ کریں، بلکہ کوشش کریں وہ جو پیسہ ہم نے فضول ان چیزوں میں لگانا ہے وہ ہم کسی کی ہیلپ کر دیں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ ضرورت مند ہیں اور ان کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ آج کل ہر کوئی مشکل میں ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. کچھ لوگوں کو تو عادت بھی ہے مانگنے کی نا، اس میں بھی دیکھیں گے کہ کہاں تک کس حد تک ہم کسی کی اتنی ہیلپ کر دیں کہ دوبارہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، یعنی اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے سب سے زیادہ جی پہلے قرآن گیو اوے کریں، بالکل ضرور کریں، لیکن بس نئے دینے سے بھی بہت سکون ملتا ہے نا. کیوں ملے گا؟ کہ تھوڑی سی آپ اپنے نفس پہ جو ہے وار لگائیں گے، ضرب لگائیں گے، تھوڑا سا اپنے کنٹرول کریں گے. بعض کو جیسے کلیکشن کا کچھ مختلف چیزوں کا شوق ہے، اس کو ضرور کریں. برانڈیڈ کا ہم لوگوں کو جنون کی حد تک ہوتا ہے، میجارٹی کو پرفیومز میں آ جائیں، بیگس میں آ جائیں، کوئی بھی چیز لے لیں فار ایگزامپل، اور مہنگی ہونی چاہیے تھی، بس وہ پتا چلے کہ میں نے اتنے کے لیے یہ کوشش کر دی کہ ہم اس کا کم ہے جی. واش اینڈ پیک میٹری کلاتھ یو گیو، بالکل بہت اچھے طریقے سے، خوبصورت انداز سے، اس طرح دیں کہ باقی کسی کو یہ نہ ہو کہ جو ہم نے پہن کے گسا کے تو پھر کہیں آپ ٹھیک ہے جی کام والے کو دے دیں گے. اس طرح کریں نا، اف وی ایڈ نیو کلاتھ آلویز گیو اوے فار چیریٹی بٹ شوڈ بی ان گڈ کنڈیشن. جی الحمدللہ صحیح، آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی. پھر دیکھیں گاڑی رکھنا اور بھی ساری چیزوں میں آؤں گی، گھر کے لحاظ سے آ جائیں، بچوں کے لحاظ سے آ جائیں، بچوں کو کیسا پہنائیں ضرور پہنائیں، لیکن ان کو یہ اویئرنیس ضرور دلائیں. آپ چاہے کتنا بھی اچھا پوچھتے ہوں، ان کے ذہن میں ہم نے ہمیشہ اپنے پاس بھی رکھنا ہے کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ مجھے میری والدہ شروع سے کہتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ ضرور آپ کے پاس چاہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ، لیکن ایک نہ حد میں رہ کے ہم نے استعمال کرنا ہے، اس کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر کو نہیں دیکھنا. چاہے آپ کے پاس 10,000 کا لے سکتے ہیں، 5,000 کا سوٹ لے سکتے ہیں، کوئی بھی کتنی مہنگی سے مہنگی، ضرور اچھی چیز لیں، لیکن شو آف ریاکاری سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ دعا کرنی ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو بےچارے اتنے مجبور ہیں، کھانے سے مجبور ہیں، کپڑے پہ مجبور ہیں، بچوں کی فیس دینے سے مجبور ہیں، تو کیوں نہ اس سال ہم اس رمضان میں تہیا کریں کہ ٹھیک ہے جہاں پہ ہم بعض لوگ ہفتے میں ایک جوڑا بناتے ہیں، مہینے میں ایک بناتے ہیں، تھوڑا سا ہم کٹ آف کر کے جو اس طرح کے پیسے جو بچوں کو بھی دیتے ہیں، ہم بچوں کو اچھے لے کے دیتے ہیں، بچوں کو بھی اس چیز کا شعور دلائیں، پیسے وہ ہم جمع کریں، کوئی بھی چیز لینی ہے اگر ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں تو آپ انہیں اس سے کام چلائیں، ان شاء اللہ آپ کو نیکسٹ دیں گے. ہم کسی ایسے کی ہیلپ کر دیتے ہیں جو نیڈی پیپل ہیں، جن کو بکس کی ضرورت ہے، تھراپی کلاسز نہیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں، یونیفارم کی ضرورت ہے، رمضان آ رہا ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی ہوتی ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم نے کوشش کرنی اس دفعہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ آپ سب کا جزاک اللہ، ہمارا ٹائم اوپر چلا گیا، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو بھی وقت ہمارا اوپر گیا ہے اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاری ہونا، کرتے قیامت کے دن آپ کے لیے ایک بہترین اجر کا باعث بنے. بہت زیادہ آپ سب کا جزاک ہونا ہے، انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و خیر کے ساتھ رکھے، اور خیر و خیر کے ساتھ دوبارہ کلاس میں لے کے ان شاء اللہ منڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی دوبارہ سے. میں اس دعا کے ساتھ، بہت خوبصورت دعا ہے، مجھے بہت پسند ہے، ان شاء اللہ آپ لوگوں کو تشریف کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اللہم طہرنی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور. اے اللہ میرے دل کو نفس سے، میرے عمل کو ریا، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے راز کو جانتا ہے. آمین. جزاکم اللہ خیر، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.